मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا
سفر پہ جانے سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات پہ درس چل رہا تھا بعض کام انسان پہ مسلط ہوتے ہیں تو وہ کرنے پڑتے ہیں اس کو یہ بیان سے ہٹ کے جنرل نالج کے لیے ایک بات کر رہا ہوں اور وہی کام ہو جاتے ہیں انسان سے آج مجھے اتنی شدید تھکاوٹ ہے کہ آپ لوگ میرے اوپر مسلط نہ ہوتے تو میں بیان نہ کرتا کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں ان کو بھگانا بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے تو اس لیے مجبوراً بیٹھا ہوں آپ اس سلسلے میں بیان کے سلسلے میں کیونکہ بول کے نا آج بہت زیادہ بولنا پڑا ہے تو بالکل گلا بیٹھ گیا لیکن آپ لوگ آئے ہیں تو اس لیے دیکھو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کام ہمیشہ وہی کنٹینیو ہوتا ہے جو انسان پر مسلط ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے اوپر ڈال دیں نا تو دنیا میں کوئی کام ہم سے ہو ہی نہیں لوگ ترتیب بناتے رہتے ہیں نا کہ ہفتے سے ہم پڑھائی کریں گے پہلی تاریخ سے یہ کام کریں گے تو کبھی بھی زندگی میں وہ پہلی تاریخ یا ہفتے کا دن آیا ہی نہیں ہے جو کام گن پوائنٹ پہ ہو جائے وہ ہو جاتا ہے انسان سے تو بیانات بھی ایسے ہی ہیں کبھی موڈ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا لیکن چلتا رہتا ہے سلسلہ بعض موڈ نہیں ہوتا لیکن جب شروع کرتا ہوں تو ہو جاتا ہے پھر بیان بھی ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ میں جنرل نالج کے لیے نہیں بتا رہا یہ بتانے کے لیے کہ کاموں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا کرو سے دنیا کا ہر کام ہو جائے گا کنٹینیو آپ تسلسل کے ساتھ جب مسلط ہوتا ہے نا کام تو ہو جاتا ہے ہمارے حضرت بہت استقامت والے تھے لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ پانچ نمازیں فرض کر دی آپشنل نہیں رکھا آپشنل ہوتی نا اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی ہم سے سوچتے ہی رہتے کہ چلو پانچ نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے سفر میں ہو حضر میں ہو بیماری میں ہو خوشی میں ہو غم میں ہو یہ نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے نا تو مجبوراً ہے مجبور ہیں بھائی اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو خوشی میں ہو تو پڑھ لو تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی ابھی تھکاوٹ ہے آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے یہی سوچتے رہتے اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو جلدی سو یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے یہ تمہاری ٹینشن ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میں نے کہہ دیا ہے فجر کا مطلب فجر ہے ظہر کا مطلب ظہر ہے عصر کا مطلب عصر ہے ابھی ہم امریکہ گئے نا تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے تو ایک نماز بھی نہیں آئی راستے میں ہم نے ظہر پڑھ تو لی لیکن نہیں بھی پڑھتے تو امریکہ پہنچ کے بھی مل جاتی کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں واپسی پہ مخالف آ رہے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں اب جب ٹھکا ٹھک نماز آ رہی ہے ایک نماز کا ٹائم فوراً دوسری نماز فوراً تیسری نماز فوراً چوتھی نماز فوراً پانچویں نماز اور اللہ نے فرض نماز میں کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو قبلے کی طرف پڑھو یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھو، لیکن فرض نماز پھر بعد میں لوٹانی چاہیے، کیونکہ فرض نماز اصل میں قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے. تو اب ہمارے ساتھ دوست تھے، انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مجبوراً بھائی پڑھنی پڑے گی، اللہ کا حکم ہے، نماز آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے. اللہ نے چار کی دو کی ہی اسی لیے کہ میں نے چار کی دو کر دی ہیں، چھوٹی کر دی ہے، اس لیے کہ چھوڑنا نہیں ہے، آدھی کر لو. چھوڑنے کا آپشن ہوتا تو اللہ پھر کہہ دیتا ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دینا، نہیں تو پھر پوری پڑھ لینا، یہ کہتا نا اللہ تعالی. اب جب نماز کا ٹائم آیا، ہم نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز میں جہاز میں جگہ کہاں دیتے ہیں؟ خیر ہم نے ریکویسٹ کی تو جگہ آگے، انہوں نے کہا آگے جا کے پڑھ لو. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا بھائی آج کل ایک ایپ آ رہی ہے جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اس کا نام ہے حلال فری کر کے کچھ ہے، نام بھول گیا میں، بڑا زبردست نام ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں، وہ کبھی جہاز میں سفر ہونا، حلال ٹرپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں، اور اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کی جا سکتی ہے، حلال ٹرپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی، وہ کھولیں، وہ آپ سے مانگے گا جہاز کے ٹائمنگ کیا ہے، کدھر سے کدھر جا رہا ہے، کیا تاریخ ہے، آپ اس میں ڈالیں گے تھک کر کے، وہ بتا دے گا کہ آپ کی جو گھڑی میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس کے مطابق فجر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، اور اتنے بجے قبلہ کہاں ہوگا، اتنے بجے قبلہ جہاز میں کس سمت میں ہوگا. تو بڑی خاندانی ایپلیکیشن ہے، تو وہ آپ جیسے ہی ڈالیں گے ٹھک کر کے، تو ایک گھڑی آپ ایسی رکھیں جو چینج نہ ہو ٹائم اس کا. تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اگر ممکن نہ ہو، اجازت نہ دیں، پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اس نماز کو لوٹا لیں. تو ہم نے تو کھڑے ہو کر اجازت مل گئی تھی، ہم نے کہا چلو پڑھتے ہیں. اس میں یہ آسانی ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی، لیکن کیسے اکٹھی؟ اس طرح سے اکٹھی کہ ہم نے دیکھا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، فرض کریں 5 بجے ختم ہو رہا ہے، اور عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے کیا کیا، وضو کر لیا، کیونکہ جہاز کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، تبھی اس سے وضو کیا کرو، وہاں پہ ایسا کیچڑ نہ کر دو کہ وہ بولیں نمازیوں پہ پابندی لگا دیں، اس میں وضو تمیز سے، پانی نہ گرے. میں تو وضو کر کے ٹیشو سے سب نیچے صاف کرتا ہوں، تاکہ کوئی نیا بندہ جائے نا وہ یہ نہ کہے یہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو کیچڑ کتنا ہو گیا، برا امیج نہ جائے، تو صاف ستھرا کر کے بالکل، اس کو کوئی بات نہیں، ہاتھ خراب ہو جائے گا اس کو دھو لو آرام سے، لیکن امیج اپنا خراب نہ کرو کہ یار یہ نمازی لوگ جب بھی جہاز میں آتے ہیں کیچڑ کر کے جاتے ہیں. ایک نے مجھے بتایا پائلٹ نے کہ ہم کہیں جا رہے تھے، کہیں اجتماع تھا تو سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں، تو کہہ رہے جہاز کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی تالاب بنا ہوا ہوتا ہے، سارے وضو کر کر کے آ رہے ہیں گیلے پاؤں کے ساتھ پورے جہاز میں، نہ کہتے ہیں ایسا کیچڑ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جہاز میں، تو کتنا برا امیج گیا نا. تو اس لیے صفائی ستھرائی کر کے ان کو لگے کہ کوئی بات نہیں یار، اگر یہ وضو کر بھی لیتے ہیں تو واش روم میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی، تو صاف ستھرا کر کے نکلو باہر. اس بیان ابھی شروع کروں گا، لیکن یہ بھی ضروری بات ہے تاکہ جہازوں میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ کو نماز بہت زیادہ محبوب بھی ہے، اور اللہ کے ہاں جتنی ویلیو نماز کی ہے نا، اتنی کسی حکم کی نہیں ہے. اللہ نے نہیں چھوڑی ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ جہازوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، ٹرینوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، شاپنگ میں نمازیں. او بھائی میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے میدان جنگ میں کہ نہیں، اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو پیدل پڑھ لو، سواری پہ پڑھ لو. اے اللہ بعد میں پڑھ لیں گے نا، جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے، ابھی کیا ٹینشن ہے. اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو. کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں، نہیں بھائی نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے. آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں. تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے، تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتا چل گیا شافی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے، تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے ظہر پڑھ لی، قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو رکعت پڑھی ہیں، تھوڑی دیر میں اثر کا ٹائم ہو گیا، اسی وضو سے اثر نمٹا لی، سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر اثر کی، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے. ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو، ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی، پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی. تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو. تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ، مغرب کو ڈیلے کر دیا. عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی طلب بسا یسیرن، تھوڑی دیر ٹھہرے پھر عشاء پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان. خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، حدیثوں میں تو دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے. ہم مانتے ہیں اکٹھی، لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو. دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، اللہ کے حکم میں آسانی ہے، لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے، اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے، اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا، یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا، تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے حضر میں بھی فرض ہے، پھر اللہ کہے چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا، صحیح ہے اللہ نے کہہ دیا، اب ہے تو ہے، اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا، روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا کتنی سخت گرمیوں، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے، رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا، واجبات فرائض، اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے، لچکدار نہیں ہے، جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ نے قانون بنا دیا، آسان قانون بنایا، زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی، کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی، یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا، مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی، گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا، یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس، اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی، نہائے دھوئے بس، زینت اختیار نہیں کرے گی، زیور نہ پہنے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے، باقی نارمل رہے، گھر سے باہر نہ نکلے وہ. ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں، میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم لوگ تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، اب اتنی آسانی دے دی تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوئی، جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی، وہ ڈیتھ ہوئی شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال، پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے، تو آج یوں کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں، ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع، اور عدت میں دو کام لازمی ہیں، گھر سے نہیں نکلنا ہے، زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں، بھائی شوہر کو گھر لے آؤ. اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے، میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی، جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہیں گھر سے باہر نکل کے. پھر اللہ کو غضب آئے گا، جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ، سمجھ رہے ہیں کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کے کتنے مسئلے آتے ہیں، عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے، نام آ گیا، حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا. اب جس دن جانا ہے، چار مہینے تو ہو جائیں گے، دس دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی دس دن کیا، ایک گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا چار مہینے دس دن ہونے میں، آپ کو ایک گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، حج کینسل ہو جائے، کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اللہ نے لچک، جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بہت لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے، مجبوری ہے بھائی کمانا. تو اس میں فقہاء نے بیان کیا دن دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے اور دن دن میں واپس آ جائے، اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے، ادھر ادھر نہ جائے. اب اس میں خواتین یہ کیوں، ایسے کیا؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے، بس آرڈر دے دیا. پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے. ایک صحابیہ کو حمل تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی. اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی، تو کیا کرنا ہے؟ نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ختم. جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے. تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ ایک سیکنڈ بعد جنے یا ایک سال کے بعد جنے، اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں. تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا. اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا، پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی. فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں، اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، کیونکہ ایسا ممکن ہے، قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا. ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے، تو اب عدت کیا ہوگی؟ اب چار مہینے دس دن چلے گی. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم. اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا، ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی، یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا. امکان تو ہے نا، لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں. تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، یا عورت کنفیوز ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کے بھی فقہا نے احکام لکھے ہیں. تو بہت باریکیوں میں جا کے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو. آپ کتاب میں جا کے دیکھو ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج، لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں؟ بھائی اللہ کا جب لا ہے تو وہ دو اور دو چار کی طرح ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم، اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم. حضرت عائشہ کا قول ہے، یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا, ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عزت, چاہے دفنایا بھی نہ ہو فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ, ٹھیک ہے نا, فوراً نکاح کر سکتی ہے. تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو. اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی, اللہ کا حکم ہے, نس وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا, صحابہ نے بھی, ائمہ مجتہدین نے بھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت, بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں, بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران. تو ہاں گھر اکیلا ہے, وحشت ہے اس میں بہت زیادہ, خوف ہے, کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا, تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے. جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے, انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دینا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا, سوچتا ہی رہے گا, کام دھیلے کا نہیں ہوگا. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے, میں چاہوں نہ چاہوں کام ہوگا لے تم اس سے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے. یہ اللہ نے, اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے, ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے, ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب امام بن گئے اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے, لیکن پڑھ تو رہا ہے نا, فرض تو ادا ہو رہا ہے, تو اس بارے جماعت تو مل رہی ہے, اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے. ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں, یار آج نہیں جاتے, یا امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے, پبلک بولے گی کدھر گیا. صحیح ہے, یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو, کام تو مسلط ہو نا, ہو تو جائے. اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا, پبلک کے لیے ہو رہا ہے. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ, ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی, اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے, غلبہ کس چیز, غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے, پبلک کا خوف بھی ہے اس میں, لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے تو وہ عمل قبول ہوتا ہے, پورا رد نہیں ہو جاتا. کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے, کچھ پبلک کا خوف ہے, لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے, نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. اب صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے, ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے, بھائی وہ اللہ کے لیے رہی ہے, لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے, ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا, بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے, لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے, بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا, عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کے والد, ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے, بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سیکھا, اللہ کے لیے رہے ہیں, لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے, لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا, کہنے نیت تو یہی تھی, پیسے ویسے ملتے تھے مجھے, ٹھیک ہے نا, پیسے ملتے تھے, نیت تو یہی تھی, لیکن جب علم آ گیا, علم نے ہی سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے, عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے, وہ ریا جس پر تھا زاہد تانا زن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے, اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. اب تھوڑا آڑا ترچا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں, کام کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد تانزن, زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی, اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے, لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے, یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے, شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا, وہ ریا جس پر تھا زاہد تانا زن, پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب؟ شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا, لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا, کام کی لت تو پڑ گئی نا, عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو, فجر بھی ظہر بھی, لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار. کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے, کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا, وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا, یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو, نماز کی فکر ہو, عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا, تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا, اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ, بازار میں ہو بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا, جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا, اس خوف کی وجہ سے آپ نے آ کے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں چار شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو آپ, شادیوں میں الجھا ہوا ہو, دلہنیں آ رہی ہوں آپ کو خواب میں, وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. تو اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے زہر, پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا, مولانا تارج مل صاحب کی تقریر سن لی, او بے بھائی ایک خوف پیدا ہوا, کانپ رہے ہیں, اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے, وہ سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا, وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا, لالچ اور خوف, یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے, لیکن اس سے کام کی عادت, کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے, رہے تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا, تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی, جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا, کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین, ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار, تو دنیا کے لیے کر, پیسے لے لے ہم سے نماز پڑھنے کے, عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی پھر, جب یوز ٹو ہوتا ہے نا, لت پڑتی ہے کسی کام کی, پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے, بھاڑ میں جائے کیفیت, میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی, یہ تھوڑی کہ مجھے کچھ ٹانگیں کانپ رہی تھی, خوف پیدا ہو رہا تھا, نماز چھوڑ گئی. بھائی عادت پڑی ہوئی ہے یار, کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں, نماز نماز, یہی ہوتا ہے نا نماز, جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن, کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار, نماز نہ نکل جائے. ایک بار بار دماغ میں اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے, نسوار کی لت پڑ جائے, شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے, جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو مجھے کیا چاہیے, عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا, لت پڑنا اور عادت پڑنا, یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئیں تو حلق خشک رہتا ہے, حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ, لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا, صبح نہار منہ, کسی یعنی بیوقوفی کہوں گا میں اس کو, جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا, صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر نے کہا گردے صاف ہوتے ہیں. ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو, تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز. لیکن غلط کام شروع کیا, اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی, آدھی. اب نہیں پیو گے تو پیاس خشکی یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹو تھے, بہت پرانا قصہ ہے, ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے، ان کی چوڑائی کتنی ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں. گول تھے، بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے، ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی، صبح نہار منہ پیپسی پوری پوری ڈیڑھ لیٹر کی دو لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دے نا، سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی تو، لیکن کہہ رہے ہیں مجھے تسلی نہیں ہوتی، مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے، وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے، فطرت انکار کرتی ہے صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا، فطرت الا یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو. لیکن عادت پڑ جاتی ہے، میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے، ایسی ایسی میٹھوں کی لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی. تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کوشش کرتے ہیں، ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے، بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی، اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے، عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امتحان میں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں یار، جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں، پورے سال پڑھا نہیں ہوتا ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب، انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے اس وقت؟ فکر تھی، یوسو نہیں ہے، عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے وہ یوسو ہو گئے ہیں بھائی، بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے کتابیں لے کے بیٹھنے کی، وہ پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں کانپتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں، اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے، پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی، جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو، اس گناہ سے یہ نقصان ہے، اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے، صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان، تمہارے پھیپھڑے تباہ، تمہارے گردے تباہ، تمہارے یہ نقصان، تمہارے یہ نقصان، ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپھڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار، تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے. ٹھیک ہے نا، چھوڑ تو صحیح، عذاب سے جان تو چھوٹے، کیونکہ پینے کے سائڈ افیکٹ، آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ، کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا، شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں، اس کے یہ تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے، چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو، روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر، کہ صحت اچھی ہو جائے گی. لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ ریا جس پر تھا زاہد تان ازن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی، وہ عبادت بن جائے گی، اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو کوشش تو کرو اللہ کے لیے ہو، لیکن نہیں ہو رہا تو چاہے جس کے لیے بھی ہو رہا ہے بھائی ایک دفعہ عادت پڑنے دو. عادت پڑتی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کسی نیکی کی عادت پڑ جائے. کیونکہ مخلص لوگ مارکیٹ میں بہت ہیں، کنٹینیو کسی نیکی کو کرنے والے مارکیٹ سے شارٹ. 27ویں رات کو دیکھو نا کیا کلبازیاں کھا کے رو رہے ہوتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ آدمی لگ رہا ہے اس سے بڑا نیک دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. وہ دو دن چلتا ہے ان کا وہ تقویٰ، اس کے بعد فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ کلبازیاں کھا رہے ہیں رو بھی نہیں رہے ہوتے، وہ پھر بھی نہیں دیکھتے فلم ولم. صحیح ہے نا؟ کیونکہ ان کو برائی سے بچنے کی عادت ہے، ان کو یہ لت ہی نہیں پڑی ڈراموں فلموں کی، تو آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں، ایسے اہل اللہ بھی دیکھے ہیں میں نے، کہ وہ زیادہ روتے دھوتے نہیں ہیں لیکن برائیوں سے بچے ہوئے ہیں. کیوں جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں برائیوں کا ماحول نہیں تھا, بچپن سے ماں باپ نے تربیت کی برائی کرنے نہیں دی, وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں ہوتی یار, ہوتی نہیں ہے جاؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو بدنظری ہے نا یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان صحیح ماحول میں بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو غیر محرم عورت کو دیکھنا اس کے ضمیر پسند نہیں کرتا, اس کو اپنے اندر سے بو آتی ہے, اسمیل آتی ہے. فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں کچھ کہ جب نظر پڑتی ہے خود جھک جاتی ہے, تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ ڈھیلے کر دیتے ہیں, پھر دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے. پھر جس دن کوئی گزر رہی ہو نہ دیکھے تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بہت بڑا کوئی علم تھا جو ان سے جس سے محروم رہ گئی. یہ ٹھڑک ہوتی ہے کہ یار دیکھیں تو, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تو دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل میں کتنی تصویریں بھری ہوئی ہیں, گوگل پہ کتنی, تو جو جس قسم کا ڈیزائن دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے نا, کتنے آج کل گناہ کے راستے. پھر بھی جو کوئی گزر رہی ہوگی نا انٹی, جب تک ایک دفعہ دیکھ نہ لے اس کو چین نہیں آتا. کیا کر لیا بھائی تو نے اس کو دیکھ کے, کیا مل گیا تجھے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے عادت کس کی پڑ گئی ہے دیکھنے کی. تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ جو کام کرتے رہنے سے کرنے کی عادت ہوتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی. بالکل وہی فارمولا ہے, جس وجہ سے لگ پڑی ہے وہی چھوڑتا رہے گا تو شروع میں تکلیف ہوگی, اس کے بعد چھوڑنے کی عادت. پھر کوئی گزرے گی تو تیری نظر ہی نہیں اٹھے گی, جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے تجھے ان پہ تعجب ہوگا, بھائی کیسے پاگل لوگ ہیں یار تھر کی, تجھے ان پہ تعجب ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ دیکھو سچ بولتے رہنے سے سچ کی عادت پڑتی ہے, جھوٹ بولتے رہنے سے جھوٹ کی. جب ایک دفعہ جھوٹ کی عادت پڑ جائے نا اس آدمی کے لیے, گالیاں دینے سے گالیوں کی عادت پڑتی ہے, اللہ بچائے. جب نہیں ہو تو پھر نکلتی نہیں ہے منہ سے, پڑ جائے تو پھر گالی روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو بھائی نیکی کا عادی بناؤ. تبھی دیکھو ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو غیر مسلم ممالک میں مت بھیجو. چھوٹے غیر مسلم کنٹریز میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں مسلم ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ کبھی کفر کی بات سنتا ہی نہیں ہے, چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے اللہ رسول کی بات. چاہے مسلمان گناہگار بھی ہو, اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا, کوئی اس کے نماز پڑھتا دیکھ کر تعجب کا اظہار نہیں کرے گا. بچہ اسی ماحول میں یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس نے نبی کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی, اس نے اللہ کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی, وہ اس نیکی کا عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں, ایمان نہیں. لیکن غیر مسلم ممالک میں ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. جو بچے اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ان کی بات کر رہا ہوں, جو وہاں بھی جاپان اور امریکہ اور ان میں جو اسلامی اسکولوں میں, وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے, اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے نا, وہ تو بیسیوں قسم کے لوگوں سے ان کا صبح شام واسطہ پڑھ رہا ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں ملحد ہو گیا تھا, اسلام چھوڑ دیا تھا میں نے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہا میں چائنا میں رہتا تھا, میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا, ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے تو لوگ دم کرواتے تھے آ کے, یار نماز ہی ہے چلو یار. کہہ رہا ہے وہ چائنا والا, کہہ رہے کیوں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی اللہ کی عبادت. اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جس نے پیدا کیا. کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیا؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی اور کس نے پیدا کیا؟ کہہ رہے خود بہت ہوا ہے یہ سب کچھ. اب کہتے ہم نے کبھی یہاں تو سنا نہیں تھا یہ سب باتیں. تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی, کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے. پھر وہ ڈارون کی تھیوری, یہ ایک سیل بنا تھا, پھر ٹوپی ڈرامے جو یہ گھماتے ہیں یہ لوگ فضول بکواس, کہ وہ جب پوچھو نا بندر سے ایک دم سے انسان کیسے بن گیا, بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں. ابے وہی بات ہے نا, ایوالو ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوئے ہوں گے نا, کچھ انسان بن چکے ہوں گے کچھ ابھی بننے والے ہوں گے, یا سارے اکٹھے ہی ایک دم انسان بن گئے؟ تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیسے ہو گئی, اس کا ان کمبختوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہتے ہوئے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے کہ بیچ کی ہزاروں نسلیں ایک دم سے دھماکے سے کچھ ہو گئی, کوئی جواب نہیں ہے ان کمبختوں کے پاس. تو پھر نر مادہ کیسے بن گئے ایوالو ہو کے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے. ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے, وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, نتیجے میں اولاد یہ اتنا زبردست اتفاق بھی ایوالو ہو کے ہو گیا. تو کوئی جواب نہیں ہے کمبختوں کے پاس. ایک نے ایسی کمبختی کی ہے, اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل پتا ہے کیا ہے؟ کہ ہر جانور میں ایک الگ ڈیفنس سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے. یہ بڑی دلیل ہے کہ فطرت نے اتنی ذہین کیسی تھی کہ کچھ مینڈک ہیں جن کے رنگ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہرے پتوں میں ہوتے ہیں, اس سے ان کا دشمن ان کو پہچان نہیں پاتا. کچھ میں اللہ نے زہر رکھا ہے, یعنی جتنا سست جانور ہوگا اتنا ڈیفنس کا نظام اس کا اتنا اچھا ہوگا, کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے. اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے دنیا کا, سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے, بھاگ ہی نہیں سکتا. واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ کیا ہے, میں خود کام نمٹا کے آ جاتا ہوں, تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان سے. ایسے سست چلتا ہے اور کمزور بھی ہے, تو اس کو تو ساری دنیا کھا جاتی, سارے جانور کھا جاتے, لیکن اللہ نے اس کو اتنی اوپر اس کی پلیٹ رکھ دی ہے, اتنا مضبوط ہال بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شیر جائے اس کو کھانے کے لیے, لومڑی جائے, کتا جائے, اب بھاگ تو سکتا نہیں ہے وہ. تو کچھوا کیا کرتا ہے, اپنے آپ کو اس پلیٹ کے اندر چھپا لیتا ہے اور پلیٹ کو نیچے چپکا دیتا ہے. کتا بیٹھا ہوا انتظار میں, اب اس کے اوپر بیٹھ جائے پلیٹ کے اوپر, اس کو نوچے, اس کی جو ڈھال ہے اس پہ کوئی اثر بولو نہیں, اس پہ پنجے مارو, ہتوڑے مارو, وہ انجوائے کرتا ہے, آرام سے بیٹھا ہوا. بولے جو کتا بیٹھا بیٹھا نا, کتا کہے گا کتا میں ہوں, حرکتیں تیری کتے جیسی ہیں. کیا کتا پن لگایا ہوا تو نے. اب کتا بیٹھا رہے گا, شیر بیٹھا رہے گا, کتنا ٹائم ہے. اچھا اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھوا اندر بیٹھ گیا نا, اب ہو سکتا ہے کچھوے کو تو بیسیوں کام ہوں گے یار, اب کب تک بیٹھا رہے گا. شیر اگر بھوکا ہے وہ تو بیٹھا رہے گا نا باہر, تو اب کچھوا بھی تو بور ہو کے نکلے گا نا ایک دن. بھائی آپ قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں فوجی لوگ, تو ایک وقت آتا ہے وہ اندر جو لوگ ہیں تنگ آ کے بولتے ہیں اب گرفتاری دے دو یار, ہم ساری زندگی یہیں تھوڑی گزاریں گے. ہر ایک کی ایک ایج ہوتی ہے نا, اب 10 سال تھوڑی قلعے میں محصور ہو کے رہیں گے. تو کچھوے کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی ہے. میں نے تنزانیہ میں 300 سال پرانا کچھوے دیکھے ہیں, جس پہ یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں کہ 300 سال پرانا. اتنے پرانے پرانے کچھوے, اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. تو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی کہ شیر اب بیٹھا ہوا انتظار کرے گا. شیر بولے گا یار میں 20 سال 10 سال 15 سال دنیا میں لے کے آیا ہوں, اس کمبخت کے انتظار میں میرے 2-4 سال گزر گئے, میری زندگی تو آدھی زیادہ ختم, اور یہ کمبخت. کچھوا کہے گا میں تو 300 سال تک رہوں گا, میرے پاس ٹائم بہت ہے. اس کو عمر بھی اتنی, اس کو جلد بازی جلدی ہے ہی نہیں کسی کام میں. کہے گا کوئی بات نہیں یار, زندگی کے 2-4 دن اگر کم بھی ہو گئے تو میری صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا. اب یہ ساری اس بات کی دلائل ہیں کہ یار اس کو نظام کو کسی نے بنایا ہے, فطرت نے خود تو نہیں کر دیا کہ جس بیچارہ سست ہے تو اس کو کھول دے دو, اس کو دوسرا اپنی نسل بچانے کا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ دے دو, عمر بھی لمبی کر دو. جلد بازی نہیں ہو اس کو کہ وہ شیر کی عمر کم ہے, ٹائم کم ہے اس کے پاس, وہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے, بولتا ہے بھائی میرے دنیا میں اور بھی کام ہے. صحیح ہے نا, تو نکل جاتا ہے وہاں سے, کہتے تو چھوڑ دے. جب وہ کچھوا پھر بھی آرام سے اندر پڑا رہتا ہے, کیونکہ شیر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دیکھنا منڈی نکالے گا, یہ جیسے نکالے گا حملہ کروں گا. کچھوا کہتا ہے تو جا, شیر چلا جائے گا, کچھوا اگلے دن منڈی نکالے گا, بولے گا میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس بہت. پھر تھوڑا سا جائے گا یوں کر کے, پھر دیکھے گا کوئی چیتا آ رہا ہے, چلو پھر بیٹھ گیا آرام سے. تو یار یہ نظام کسی نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اس کا ان کمبختوں کے پاس کیا جواب ہے؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ نسلیں تباہ ہو رہی تھی, تو جن کا اتفاق سے جن کا ایسا سسٹم تھا وہ بچ گئے, جن کا ایسا سسٹم نہیں تھا وہ بھائی آپ ٹوپی کرا رہے ہو. صحیح ہے نا, خدا کے انکار کے لیے بہت حد سے کراس کر رہے ہو آپ. مور کے جو اتنے خوبصورت پر ہیں, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ, دنیا میں مور ہی کیوں پر پھیلا کے گھومتا ہے, ناچ دکھاتا ہے, اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے, کوئی اور پرندہ اس طرح سے نمائش کیوں نہیں کرتا؟ فطرت نے اس کو جب اتنے خوبصورت پر دیے, دماغ وہ ذہانت تھوڑی ہے جو انسانوں کی ہے, فطرت نے اسی میں یہ دکھایا کہ اپنے پر ایسے گھما کے لوگوں کو تو دکھانا, تاکہ تیرے کلر کو دیکھ کر وہ کہیں کہ یہ پینٹنگ کسی نے کی ہے, یہ پینٹر کا کمال ہے, یہ پینٹنگ کروڑوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. تو مور کی تو ساڑی رما ایسے پیچھے وہ جھالر گھوپ چلتی ہے اور پھر ایسے پر لگا کے دکھاتا ہے, یوں یوں گھومتا ہے. ہمارا مور دیکھ لیا کرو صبح, ایسے یوں یوں کر کے یوں, اور ایسا مور اسٹائل کرتا ہے, میں کہتا ہوں ون مور, ایک اور دفعہ دکھائیے اپنا اسٹائل جو ہے نا. پھر وہ یوں کرتا ہے ایسے کر کے, پھر ایسے پر اتنے خوبصورت اس کے کھلتے ہیں. تو بھائی یہ فطرت کی عکاسی ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو وہ دیکھو وہ چائنا میں جب چاروں طرف اوٹ پٹانگ باتیں سن رہے ہیں بیکار قسم کی, خدا کو کس نے بنایا, پھر خدا تو وہ کہتے ہیں میں تو پاگل ہو گیا, میں نے نماز ہی چھوڑ دی, ایسے وسوسے آئے. خیر اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی دوبارہ. تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کا علماء اہتمام کرتے ہیں بھائی بچے کو ماحول کیا دو, دینی ماحول, وہ چاروں طرف بات ہی اچھی سنے, سچ کی بات, اللہ رسول کی بات, ماں باپ کی اطاعت کی بات. اور میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اپنے جلدی شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو تاکہ بچے یوز ٹو ہو جائیں کہ یار کلچر ہے ہمارا, میرے باپ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو ہمیں اپنے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. پریکٹیکلی زبانی تقریروں سے تھوڑی ہوتا ہے, اس کو وہ ماحول دے دو, ایسا ماحول دے دو, یعنی ماحول کا مطلب عمل کر کے دکھاؤ. دیکھو فوج میں جب ٹریننگ دیتے ہیں تو کیا ترغیبیں دیتے ہیں, ہے دنیا کی کسی آرمی میں دیکھا کہ آفیسر ترغیب دیتا ہو کہ دیکھو تم سب نے کل صبح اٹھ کے ایک گھنٹہ جاگنگ کرنی ہے, ایک گھنٹہ واکنگ کرنی ہے, 20-20 ڈپس نکالنے ہیں اور اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے, ٹھیک ہے کل سے آپ لوگ شروع کر دینا, اپنا خیال رکھنا تاکہ جب ٹریننگ اس طرح سے ٹریننگ ہو تاکہ جب جنگ ہو تو پھر ہم اس میں لڑ سکیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, وہ اگلے دن آئے گا ٹھڈے مار کے اٹھائے گا, تیرا باپ بھی دوڑے گا, وہ دوڑوائے گا پریکٹیکلی, سمجھتے ہو, کہے گا ہم نے این سی سی کی ٹریننگ کی ہے, کالج میں پہلے ہوتی تھی, جنرل مشرف کے دور میں ختم ہو گئی, وہ ایک ہی ڈھنگ کا کام کالجوں میں ہوتا تھا وہ بھی ختم, تو اس میں 20 دن فوجی ٹریننگ کرواتے تھے. کچھ صوبے دار میجر ہمارے آفیسر تھے, وہ بچوں کو نا ہمیں کالج کے لڑکوں کو, وہ بھائی ہم نے جو ٹھڈے کھائے ہیں نا ان سے ہمیں یاد ہے, بیٹھے ہوئے تمیز سے انجوائے کر رہے ہیں, اٹھو دوڑو. کیوں دوڑے ابھی تو دوڑ کے بیٹھے تھے, کوئی کوئی کیا کرنا ہے, جب دوڑنے کا ٹائم آگا دوڑ لیں گے. نہیں بھائی دوڑو, دوڑے تکڑ 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 تکڑ, لیٹ جاؤ کرالنگ کرو, ٹھیک ہے نا بھائی, بتا دو ایسے کرالنگ ہوتی ہے ہم خود کر لیں گے, اگر ابھی کوئی انڈیا حملہ تھوڑی کر رہا ہے پاکستان پہ, ہمیں بتا دو ہم کر لیں گے. نہیں بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ابھی تیرا باپ بھی کرے گا, ابھی کر رہے ہو, صحیح ہے نا. پریڈ کرو, پریڈ ہمیں, مجھے بڑی اچھی پریڈ آتی ہے, مجھے پریڈ جو فوجیوں والی پریڈ ہے نا بالکل پاؤں سے پاؤں ملا کر, میرا شمار اچھی پریڈ کرنے والوں میں ہو گیا تھا. یہ اس کے جو ہے نا بڑا مجھے وہ جو ہمارے آفیسر تھا جو بھی ٹیچر تھے ہمیں ٹریننگ کر رہے تھے, بڑی زبردست پریڈ ہم لوگ بالکل پاؤں سے, جیسے یہ پریڈ نہیں ہوتی ایسے ٹھک ٹھک ٹھک, وہ دائیں مڑ بائیں مڑ پورا سیکھا ہوا ہے ہم نے 20 دن میں. تو وہ یہ نہیں کہ ایسے دائیں مڑنا ہے ایسے بائیں مڑنا ہے, اور پہلے سیدھا ہاتھ پاؤں آگے کرنا ہے پھر الٹا ہاتھ, اور دیکھنا جب وہ اس کا سیدھا پاؤں ہو تو تم بھی اپنا ہی سیدھا, ایسا نہ تم الٹا نکال رہے ہو آگے. چلو ٹھیک ہے یہ ہو گئی, یہ کر لینا 20 دن, کوئی کرے گا بھائی, کان پکڑ کے نا کروایا جاتا ہے. فوج میں بھی ایسا ہی ہے, دڑوایا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹھڈے مارے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر بھی پریکٹس ہوتی رہتی, فرضی جنگیں مسلط کی جاتی ہیں, اس کے بعد جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جنگ ہو تو وہ کچھ کر سکے, اگر ترغیبات دیتے تو نہیں ہوتا, تو یوز ٹو کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, تو اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے روزے کی, نماز کی, تلاوت کی ماحول بناؤ اور عادت ڈالو, کسی بھی طریقے سے جرمانے لگا لگا کے عادت ڈالو کہ میری اگر فرض چھوٹ گئی ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کروں گا. سمجھتے ہو, جس دن فرض چھوٹی اس دن ناشتہ نہیں, عادت پڑے. 40 دن کسی بھی طرح سے کر لینا انسان کوئی کام کو تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو ایک اور بات ذہن میں آئی تھی بڑی زبردست اسی سے متعلق, دماغ سے نکل گئی, چلو پھر ہم اسی بیان کی طرف چلتے ہیں. تو جب یہ کرتے رہے گا انسان, ہاں ماحول کی بات کر رہا تھا, تو اب ہوتا کیا ہے ان ملکوں میں جن بچوں کو اسلامی اسکول نہیں ملے, وہ چاروں طرف کفر کی بات, ایل جی بی ٹی, لڑکا لڑکی ہوتی ہے, لڑکی لڑکا ہوتا ہے, آپ کی مرضی, اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. امریکہ میں بھی, کینیڈا میں تو بہت زیادہ بچوں کو کہ تم اگر لڑکی فیل کر رہے ہو تو تم لڑکی ہو. اب ہمارے ہاں کسی بچے کو بول دے نا تم لڑکی فیل کر رہے ہو, وہ کہے گا پتہ نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا, کیا بات کر رہا ہے میں کیوں لڑکی فیل کروں. لیکن ان کے ہاں کسی کا بھی دماغ خراب نہیں ہو رہا, حالانکہ کتنی فضول ترین بات ہے یار, یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اب وہاں جو مسلمان بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نا, ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بچے نے آ کے گھر میں کہا کہ میں لڑکی ہوں, نہیں میں کتا ہوں. آپ حیران ہو کے, یہ بھی ہو رہا ہے کہ میں کتا فیل کر رہا ہوں تو میں کتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ جو فیل کر رہے ہو آپ کا رائٹ ہے, تو اس نے کہا میں کتا ہوں. اب ماں باپ پریشان ہو گئے, یار یہ ماحول کی بات ہو رہی ہے, ورنہ کوئی بچہ ہمارے ہاں کتا اگر فیل کرے اول تو کرے گا ہی نہیں, وہ پوری زندگی ہم ہماری گزر گئی, اتنی زندگی گزر گئی, پوری تو نہیں کہنی چاہیے ایسا نہ ہو قبولیت کا وقت ہو, اتنی زندگی گزر گئی لیکن آج تک میں نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو بلی فیل کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو کتا فیل کرتا ہوں, میں لڑکی فیل کرتا ہوں, میں لڑکا فیل کرتا ہوں, کہیں بھی نہیں. لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سوسائٹی میں نظر آنا شروع. ایک ڈاکٹر آئے مجھے کہنے لگے میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں میں لڑکی فیل کرتا ہوں تو میڈیکلی تو ایسا ہو رہا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب ہو رہا ہے جب اس ایل جی بی ٹی کو فروغ دیا گیا ہے, آپ نے بھی اپنے بچپن میں کبھی نہیں سنا ہوگا اور آپ چونکہ پڑھ کے وہیں سے آئے ہیں باہر سے, تو ان لوگوں کے تو یہ کامن ہے, ان کے یہاں فطرت سے بغاوت ہے, تو اب آپ کے دماغ میں بھی یہ چیز بیٹھ گئی ہے. اور میں نے کہا مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی کچھ اور فیل کرنا شروع کر دیں, تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں کائنڈلی, ٹھیک ہے نا. ہی ہوں اور ہی فیل کر رہا ہوں میں, صحیح ہے نا. تو میں آدمی ہوں, اگر آپ کو کی فیلنگ چینج ہو گئی ہے تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا دور بیٹھیں, فاصلہ رکھیں آپ. تو ہم ہی ہیں, اللہ کا شکر ہے, قیامت تک انشاءاللہ آخرت میں بھی ہی رہیں گے. تو کیونکہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں بھائی, اسلام نے ہمیں بتایا کہ ویسے بھی مرد کی جنس اللہ نے عورت سے افضل بنائی ہے, تو اس پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. عورت پیدا کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مرد پیدا کر دیا تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اب کیا ہے, تو وہ کیا ہے کہ ایسے کیسز آ رہے ہیں سامنے کہ میں درخت ہوں, میں کتا ہوں, میں ہاں جو میرے سامنے کیس آیا نا انہوں نے بتایا, وہ بچے کو کہہ رہے میں بلی ہوں, اب وہ گھر میں مصیبت بن گیا یار ماں باپ کے لیے. اب مسلم فیملی گورا ہوتا تو کہتا چلو جو فیل کرو ہیومن رائٹس, تو بلی ہو تو بلی ہو. اب وہ باپ پریشان, اس کو مار بھی نہیں سکتے وہاں پہ نا, بچے کو مارو گے کیس ہوگا. بچے نے کہا میں بلی ہوں, تو باپ نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ بلی ہو, تو کھانے پہ نہیں بٹھایا اس کو, بولا بلی والی خوراک ملے گی وہاں جا کے بیٹھ جاؤ بلی والی خوراک. وہ بچہ کہہ رہے وہاں کہ میں بریانی کھاؤں گا, کہہ رہے وہاں وہاں جا کے بیٹھ, تجھے وہ جو بلیوں کی جو ڈبے میں آتی وہ دے دی اس کو, وہ اس کو واش روم آنا, وہ کہہ رہے بلی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے کر تجھے ریسٹ روم میں جانے کی اجازت. تو اللہ کا شکر ہے دو دن میں انسان کا بچہ بن گیا, دو دن میں انسان کا بچہ بن گیا. لیکن گورے کا بچہ ہوتا تو شاید بلی ہی رہتا, اور اب تک سچی مچی میں بلی بن چکا ہوتا وہ, کیونکہ جب بار بار ایک چیز سوچو گے تو دم بھی نکل آئے گی پھر. تو پھر میں نے جب جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا یہ تو ایک لطیفہ ہوا تھا ہمارے حضرت کے ساتھ. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں, نہیں میں گدا ہوں یا پتہ نہیں گھوڑا ہوں, کچھ اس طرح کا وہم ہو گیا. وہ واقعی ایسا خطرناک, یہ نفسیاتی بیماری ہے, ایسا وہم ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس جا رہا ہے یار میں گدا تو نہیں ہوں, میں گدا تو نہیں ہوں. غلط فرماتے ہیں میرے بڑے بھائی کے پاس آیا, کہنے لگا میں گدا تو نہیں ہوں, انہوں نے کہا پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا اگر تم ہے یا نہیں ہے بس. چلو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں آئے. تو کیا ہے کہ ایک فضول چیز سن سن کے اس کے عادی ہو گئے. اب یہ لڑکا لڑکے سے بدفیلی, اتنا غلیظ پلید گندا عمل ہے, ہمارے ہاں کوئی یہ کام میں پکڑا جائے ساری زندگی لوگ اس کو تانے دیتے ہیں, ابے تو وہی ہے نا. اور ان لوگوں نے اتنا سوسائٹی میں رواج ہو گیا کہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, تو کھلے عام بتا رہے ہیں بھائی میں تو گے ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو وہ والی گالی دے رہے ہو آپ جو ہم ممبر پہ دے بھی نہیں سکتے کسی کو, بتا رہے ہیں ہم تو یہی ایسے ہی ہو گیا. ایک آدمی کیا بولے یار میں چور ہوں, اس پہ فخر کر رہا ہے, تو اتنا گندا ابے تو یہ ہے اور کہہ رہے میں یہ ہوں. تو عجیب گند, میں نے ایک جگہ دیکھی کہیں یورپ کے کسی ملک میں جانا ہوا, ہم گزر رہے تھے رات کے وقت, تو ایک جگہ ہمیں نظر آئی بڑی بڑی عمر کے آدمی, داڑھی چھوٹی چھوٹی داڑیاں بھی ان کی, کلین شیف بھی نہیں, ایک کے کان میں بالی دوسرے کے بالی نہیں. ہم نے کہا بھائی یہ کیا منظر ہے, انہوں نے کہا یہ جو بالی والا ہے یہ اس کی وائف ہے آدمی کی, پورا ان کا وسیم بھائی, اور یہ اس کا شوہر ہے. اب میں نے کہا داڑھی نکلی ہوئی ہے اس کے, شیو پوری اتنی بڑی بڑی یار, کہہ رہے بس یہ ہے ان کی, اب ان کی پھر وہ گورے تو ایسے ایکچولی ان کی وش, جو ان کی وش ہو بھائی ایکچولی جو. ابے کیا کر رہے ہو یار تم, اتنی گھن آ رہی تھی یار ان کو دیکھ کے, تمہیں شرم نہیں آتی یار, تو یہ ہے یوز ٹو سمجھ رہے ہو, چار دن تک گوبر کھاؤ نا, پہلے دن تو الٹی آئے گی, اس کے بعد آدمی کہے گا کھانے کی چیز تو گوبر ہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں بریانی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا بھائی, جس چیز کی عادت ڈالو آہستہ آہستہ عادت. بھنگی بےچارہ کیا کرتا ہے, گٹر میں گھسے گا, وہ کتنی گند بےچارہ صاف کرتا ہے, ہمیں ترس آتا ہے, اس کو تھوڑی آ رہا ہوتا ہے اپنے اوپر ترس, وہ عادت ہو جاتی ہے اس بےچارے کو, وہ مجبوری ہے اس کی. تو انسان کو جب ایسی ایسی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے میرے بھائی, تو نماز روزے کی کیوں نہیں پڑھ سکتی, سمجھتے ہو, صفائی کی کیوں نہیں پڑھ سکتی. تو اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے نا محنت مشقت کر کے ایک دفعہ عادت ڈال لو. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے اپنے نفس پہ جبر کر کے, دل نہیں لگتا تھا تہجد میں, نہ اخلاص پیدا ہوتا تھا, بس کسی طرح مصیبت میں ڈال کے نا 20 سال میں نے تہجد پڑھی. کہہ رہے 20 سال کے بعد مجھے تہجد میں لطف آنا شروع ہوا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, 20 سال کے بعد کیا ہوا ہے, لطف آنا شروع ہوا. اللہ نے مجھے وہ کیفیات دی جو تہجد گزاروں کی ہوتی ہے. اور ہم پہلے دن چاہتے ہیں ایسا ایک دم دل لگے نماز میں, او عرش مولا پر, جب نہیں لگ رہا ہوتا دل, اب یار کیا فائدہ ایسی نماز کا جس میں دل ہی نہ لگے. اور بھائی فائدے نقصان کو چھوڑ عادت ڈال, لت پڑ جائے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے خط لکھا ان کے مرید نے کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کیفیات نہیں بنتی, بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی, اس لیے پڑھتا ہوں, چھوٹتی نہیں ہے, قضا نہیں ہوتی, لیکن پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ عادت پڑ گئی ہے. اس کا خیال تھا ڈانٹ پڑے گی, تو انسان کا بچہ ہے, تجھے عادت ہے نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے لیے تو پڑھ نہیں رہا. تو حکیم الامہ نے اس کا جواب لکھا کہ اچھے کام کی اگر عادت پڑ جائے تو اس میں کیا برائی ہے, یعنی آپ اس لیے یہ کام کر رہے ہو کہ عادت پڑ گئی ہے نا, تو گٹکے کی عادت پڑ جاتی, زنا کی عادت پڑ جاتی, اس پہ ندامت ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو جب برائی کی عادت پہ انسان کو افسوس ہوتا ہے تو اچھائی کی عادت پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بولو خوش ہونا چاہیے. تو کوئی بھی اچھائی, تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے اور مسلط کر دے ہمارے اوپر, ہم چاہے نہ چاہے کام ہم سے ہو جائے, بس عادت پڑ جائے ہمیں کام کرنے کی, دین کے کام کی. اب جو میں نے آیت پڑھی تھی جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں میں, بیان کتنے ہو, نماز کتنے بجے, 9 بجے, اچھا بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. جو میں نے آیت پڑھی تھی سفر پہ جانے سے پہلے نا, یہ آیت پر کافی لمبا بیان ہوا تھا, ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ نے انسان کے اندر ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان جلد باز ہے. انسان کیا ہے, جلد باز. اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی, ایک جلد بازی شریعت میں پسندیدہ ہے, وہ ہے نیکی میں جلد بازی سے کام لینا یعنی سستی نہ کرنا, اور ایک جلد بازی وہ ہے جو چستی کی بیس پہ نہیں ہوتی بلکہ خواہش نفس کی بیس پہ ہوتی ہے, سوچنا سمجھنا نہیں, جذبات سے کام لے کے بس جلدی جلدی فیصلہ کر لینا, یہ جلد بازی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی تعریف کی کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے, الحلم والانا, تمہارے اندر جلد بازی نہیں ہے, بردباری ہے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہو تم, جلدی میں نہیں کرتے. تو اللہ کہتے ہیں انسان کے اندر ایک فالٹ کیا ہے کہ وہ فیصلے کرنے میں, عمل کرنے میں کیا کرتا ہے, جلد بازی سے کام لیتا ہے. کوئی گناہ دیکھے گا اس کے انجام نہیں دیکھے گا, بس کر گزرے گا. یہ جتنے نشے ہیں یہ جلد بازی کی وجہ سے ہی نشے کی عادت پڑی نا. آج کل یونیورسٹیوں میں نشہ بہت پھیل رہا ہے, کیا ہوتا ہے کوئی کلاس فیلو کہتا ہے یار یہ آئس لے لو, اس سے آپ ریلیکس ہو جاؤ گے, ٹینشن ختم ہو جائے گی آپ کی اور پڑھائی میں دل لگے گا, جب نمبر اچھے نمبر سے پاس ہو پھر چھوڑ دینا. اب بھائی آپ یہ کام کر رہے ہو, آپ بی سی او لوگوں سے مشورہ کرو, ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یار یہ کرنے کا کام بھی ہے یا نہیں, سمجھدار لوگوں کے پاس ہو بتائیں گے بھائی جنہوں نے بھی یہ لیا زندگی برباد, موت کے بعد ہی پھر یہ چیز چھوٹے گی, ان چھوٹ بھی جاتی ہے لوگوں سے, بہت ٹینشن ہوگی. لیکن جلد بازی میں کیا ہوگا, زنا کرنے والا کیا کرتا ہے, ابے ابھی کر لو بعد میں توبہ کریں گے دیکھیں گے, اس کے بعد جو چپکتا ہے نا گناہ وہ اوف, 100 بار توبہ کرتا ہے, 100 بار توبہ توڑتا ہے. شادی کے بعد بھی عادت نہیں چھوٹتی, بڑھاپے تک کرتا رہتا ہے، پکڑا جاتا ہے، بچوں میں بدنام ہو جاتا ہے، دو ٹکے کی عزت نہیں رہتی اولاد میں، نہ بیوی کی نظر میں، سب برباد کر دیا اپنا، اور ایک وقت کے بعد زنا کی طاقت اور قوت ویسے ہی ختم، وہ اللہ نے چھڑوا دی، اب ثواب بھی نہیں مل رہا، کیوں اپنی مرضی سے تھوڑی چھوڑ رہے ہو، تو طاقت ہی ختم ہو گئی، تو لیکن کیا ہے، بس کر لو یار، بعد میں دیکھا جائے گا، یہ ہے غصہ آیا ایک دم جاری کر دیا، اس کے انجام نہیں دیکھ رہا، طلاقوں میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، ابھی تو غصہ ہے طلاق نکالو بعد میں دیکھیں گے، بھائی بعد میں تھوڑی دیکھا جائے گا بھائی، کیوں جلد بازی سے کام لے رہے ہو، کنٹرول کرو اپنی زبان پہ، بعد میں سوچ لینا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ تو یہ سارے دنیا میں فسادات، آپ کو پتا ہے جنگ عظیم جو شروع ہوئی تھی نا، پہلی یا دوسری، وہ بھی کسی نے جلد بازی میں کسی بادشاہ کو اڑا دیا تھا، مجھے ملک کا نام نکل گیا، انہوں نے پھر کسی اور کو اڑا دیا، صحیح ہے نا، جلد بازی میں، یہ نہیں دیکھا کہ یار ہم جب اڑا رہے ہیں تو پھر آگے اسے پھر تیسرے کو اڑا دیا، اسے چوتھے کو اڑا دیا، پھر وہ اس کا اتحادی بن گیا، وہ اس کا اتحادی بن گیا، سب ملک توپے لے کے نا ایک دوسرے کو مار مار کے، مار کھا کھا کے سب کا بھوسا نکل گیا تھا، پہلی جنگ عظیم میں بھی اور دوسری میں بھی، اتنے لوگ مرے، اتنے مرے، اتنے مرے، ملکوں کے ملکوں کا دیوالیہ ہو گیا، اگر جلد بازی سے کام نہ لیتے تو جو ملک جنگ میں نہ پڑتا، جو جنگ میں اس پہ اٹیک ہوا ہے وہ تو مجبوری تھی، بوسوں نے تو بلا وجہ جنگ میں کود پڑے، اور ان کی بھی ایسی کی تیسی، امریکہ تبھی تو اتنی بڑی پاور بنا ہوا ہے، امریکہ پڑا ہی نہیں اس جنگ میں، انہوں نے بولا تم تماشا دیکھوں گا، تم کھیلو، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں آیا ہے، وہ بالکل اینڈ میں آیا ہے، جب جاپان کو دیکھا نا اس نے بہت اوپر جا رہا ہے اور پوری دنیا کی سپر پاور بننے والا ہے، تو بھی امریکہ نے جلد بازی نہیں کی، امریکی بہت دماغ کے ہوتے ہیں، بہت تیز، ابھی پاناما میں امریکہ نے حملہ کیا تھا نا 1979 میں، تو امریکہ نے ان کو بولا کہ ان کی آرمی ختم کی، بولا کوئی خطرہ ہوگا نا اب ہم تمہیں ہمارا ہم جو ہے تمہارا دفاع کریں گے، فوج نہ رکھو، اور پھر بتایا کہ خطرہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی ہم بتائیں گے، پاناما کی گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کہہ رہے نہیں خطرہ ہے ہم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں نا، کہہ رہے نہیں ایکچولی آپ کو کیا ہے خطرہ ہے، بہت شدید خطرہ ہے ہم آ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے بھائی نہیں ہے بھائی مجھے کوئی خطرہ نہیں، کہہ رہے ہم نے جب بول دیا نا ایگریمنٹ ہوا تھا نا آپ سے کیا آپ کو خطرہ ہوگا تو ہم آئیں گے، اور خطرہ ہے یا نہیں یہ کون بتائے گا، یہ تمہارا باپ بتائے گا، تمہارے بہت شاطر دماغ، بہت دماغ لگاتے ہیں یہ لوگ نا، پلاننگ کرتے ہیں، تو اب وہ کیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا ہے، جنگ عظیم میں یہی کیا، جلد بازی سے کام نہیں لیا امریکہ نے، جاپان نے جلد بازی سے کام لیا، علاقے پہ علاقے فتح ہو رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہا بھائی تو ایک حد تک آگے بڑھے گا، دنیا اتنی بیوقوف تھوڑی ہے کہ تجھے لڈو بنا کے تو جو جتنے ملک فتح کرتا چلا جائے، بڑی بڑی سپر طاقت ہے، رشیا اس کو بھی بڑا پاور فل تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بس کر یار، اس نے کہا نہیں یہ علاقہ فتح، یہ علاقہ، نتیجہ کیا نکلا، امریکہ نے جذبات سے کام نہیں لیا، پہلے امریکہ نے آرمی بھیجی، جب دیکھا نہیں ہو رہا فتح، امریکہ نے بولا بھائی یہ فوج تو بہت زیادہ ہلاک ہو جائے گی ہماری، کوئی اور گیم کھیلو، اتنے میں ایٹم بم بنایا اس نے، پھر جاپان کو جا کے، پھر بھی جلد بازی میں نہیں، جاپانیوں کو جا کے سمجھایا دیکھو بم ہے ہمارے پاس، بہت خطرناک بم ہے، تمہیں تمہاری نانی یاد آ جائے گی، پھپھو یاد ہوتی نہیں ان لگ کے نانی پھپھو، لیکن تمہیں آئے گی یاد، تو جاپان نے پھر بھی جلد بازی، وہ سوچتے تو صحیح یار تحقیق کر لو ہو سکتا ہے بم ہو، لیکن جلد بازی نہیں جی، نشے میں جائے فتح کر رہے ہیں، پھر وہی ہوا، امریکہ نے ایک ہیروشیما پہ بم گرایا، غلط کیا ہم نہیں اس کے قائل ہیں، اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے نا، ان کے آرمی چیف کو پھر بھی عقل نہیں آئی، لوگوں نے بتایا بھائی قحط سے لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اس نے کہا جنگوں میں ایسا تو، یہ اس کے الفاظ ہیں بھائی، جنگوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، نہیں آئے، امریکہ نے بولا ٹھیک ہے بھائی تمہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، دوسرا گرا دیا، دوسرا گرایا تو اس کو پھر بھی کم وقت کو نا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس نے کہا بولے بیٹا اب تیسرا آئے گا پھر کیا آئے گا، تو پورا ملک کی واٹ لگ جائے گی، پھر ایسا سرنڈر ہوا ہے نا جاپان، پہلے جلد بازی نہ کرتا تو یہ حال، اپنی حیثیت دیکھتا نا، ایسا سرنڈر ہوا ہے نا امریکہ کے آگے، پھر امریکہ نے جو پاناما والوں سے معاہدہ کیا نا وہی معاہدہ جاپان سے، کہ دیکھو اب ہم تمہارا حفاظت بھی ہم کریں گے، اور خطرہ تمہیں ہے یا نہیں یہ بھی کون بتائے گا، ہم بتائیں گے، اب جاپان اتنا پولائٹ ملک ہے، انہوں نے کہا جنگ نہیں کرنی، یو ٹرن لیا انہوں نے، انہوں نے کہا اب محبت، پیس، لونگ، جنگ ونگ نہیں، بم بم نہیں، بہت جاپانی میں جو یہ جو پیدا ہوا نا، ایسے شروع میں تھوڑی تھے، میں جاپان میں نا، میں ہمارے میزبان کے گھر میں تھا، ایک ڈاکی آیا، پوسٹ مین نہیں ہوتا، آیا ہیلمٹ اتار کے یوں کرتا ہے، मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई, उन्होंने कहा ये यूं तीन दफा झुकते हैं पूरा यूं यूं करके ना यूं यूं कर जिस स्पीड से झुका, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हालांकि हम ना उसके पीरों मुर्शिद हैं ना बुजुर्ग हैं उसके लिहाज से। क्या उन्होंने स्कूलों में ना झुकना सिखाया भाई, मोहब्बत, क्योंकि उनको डर था को ऐसा ना कोई कोई दोबारा आर्मी में सरफिरा पैदा हो जाए चीफ दोबारा बदमाशी पे उतरे तो वो फायर पिन ही निकाल दो, फायर पिन समझते हो ना कलाशन कोफ की, जब फायर पिन निकाल दो फिर जितने बड़े ठुसफुस करते रहो ठुस की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे पोलाइट, जब काजी हुसैन अहमद जमात इस्लामी के ना गए जापान के दौरे पर तो उस वक्त पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था, तो काजी हुसैन अहमद जब गए तो फिर जापान के सदर ने कहा कि आप लोगों ने एटम बम क्यों बनाया, ये कितनी गंदी बुरी चीज है, इससे कितनी दुनिया में तबाही होती है, छी छी थू थू, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। ये मैं अपने अल्फाज में समझा रहा हूं। काजी हुसैन अहमद ने कहा आप अगर बना लेते ना तो आप पे ये हमला ना होता, आप पे हमला इसलिए नहीं हुआ कि आपके पास जो है अमेरिका ने एटम बम बनाया हुआ है, वो तो अमेरिका नहीं बनाता कोई और बना लेता, आप पे हमला इसलिए हुआ है कि आपके पास एटम बम नहीं था, अब हमारे पास बम है। वो किसी ने कहा ना बम है, उसने कहा तेरी अम्मा कौन सी कम है, खैर तो अब आपके पास बम है, हमारे पास अब बम है, हम किसी पे एटम बम चलाएं ना चलाएं लेकिन अब हम पे कोई दुनिया की ताकत इंशाल्लाह एटमी हमला नहीं कर सकती। उनको पता है जब एटम बम गिराएंगे तो फिर तो ये एटम बम चलाना पड़ेगा, इनको मजबूरी है इनकी, तो अब दुनिया में हम एटमी हमले से हम कम अज कम महफूज हो गए। तो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। तो देखो जापान ने जल्दबाजी की थी, अगर शुरू से ही तमीज से चलते रहते तो यूं नहीं होता, तीन दफा नहीं झुकते कम अज कम, बस इतना जितना गोरे करते हैं थैंक यू नाइस टू मीट यू, अब वो तो झुके ही जा रहे हैं, बस श्रद्धा करना रह गया, इतने पोलाइट बन गए ना कि पिन ही क्या हो गई है खत्म। और अमेरिका, उनकी सारी मईशत अमेरिका के कंट्रोल में है, वरना जापान जो चीजें बनाता है इकोनॉमिकली जापान को तो दुनिया की सुपर पावर होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने ऐसी पाबंदियां लगाई हुई हैं। हमारे एक रिलेटिव थे उसमें शिप में कैप्टन, तो उन्होंने बताया कि जब शिप में हम जाते हैं तो ऐसा होता है कि अमेरिका ने कहा तुमने इतनी चीजें मुझसे खरीदनी है बिला वजह, जापान को जरूरत नहीं है फिर भी खरीदनी है, कह रहे हमारा जहाज पहले अमेरिका से जापान जाता है वो चीजें लेके फिर जापान से वापस आता है, ठीक है ना, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि तुमने हमसे इतना माल खरीदना है, जापान को जरूरत नहीं भी है, जापान का बाप भी खरीदेगा। वो कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे पास गंदुम बहुत है, अमेरिका कहेगा हमारी जरूरत है गंदुम तुम खरीदो। ये ऐसे ही जैसे कस्टमर को आप जाके बोलो तू मुझसे चार रोटियां खरीद, वो कहे भाई मेरे जो पेट भरा हुआ है, कह रहा तेरा बाप भी खरीदेगा कितनी बड़ी बदमाशी है या नहीं है। तो वो जल्दबाजी से काम ना लेता जापान, शुरू में ही ये इत्तेदाल से चलता रहता तो ये हालात ना होते। बहरहाल यूटर्न लिया, किसी एक जगह टिक गए, वो तरक्की की उन लोगों ने, लेकिन बिल्कुल अब जंग वंग की जापान बात ही नहीं करता। उनके निसाब में ये चीज, पहले उनके निसाब में अमेरिका से दुश्मनी थी, अब अमेरिका ने वो भी निकलवा दी है, अब उनकी जो नई जनरेशन है वो अमेरिका से मोहब्बत करती है। अमेरिका ने यहां भी, अमेरिका ने जल्दबाजी नहीं की है, अमेरिका ने ये नहीं किया कि अब जो है ना इनको मैं बोलूं कि अमेरिका से मोहब्बत करो, अमेरिका को पता था अभी ताजा ताजा बम गिरा है, 40-50 साल तक ये उस जख्म को भूलेंगे नहीं, अभी नहीं, अभी इनको मुझसे नफरत करने दो, आहिस्ता 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 इनके सिलेबस में तब्दीली करवाएंगे हम, तमीज से जाके तब्दीली करवाई 40-50-60 साल के बाद जाके, और अब मैं देखकर आया हूं नई जनरेशन अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगाती है, अमेरिका हमारा दोस्त है। उनको पता था पुरानों पे नहीं हो सकता भाई, उन्होंने तो बम के असरात देखे। तो ये है मैच्योरिटी, दुनिया में कोई भी कौम तरक्की करती है ना तो कुछ मैच्योरपना उसमें होता है। तो इसलिए भाई ये चीज अपने अंदर से निकालो। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, इंसान जल्दबाज है, इससे इंसान को नुकसान होता है। उसी जल्दबाजी का एक इजहार क्या है, इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इदा मस्सहु खैरु मनुआ, जब इसको मुसीबत पहुंचती है तो जजा फजा शुरू कर, हाहू एकदम जज्बाती हो जाता है। हालांकि जब मुसीबत पहुंची है सब्र से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी से काम नहीं लेना, ये सोचना चाहिए भाई इस मुसीबत के असबाब क्या है, क्यों पहुंची है ये मुसीबत, वजह क्या थी, ताकि मैं आइंदा उस असबाब को दूर करूं। अक्सर लोग गम में वो काम कर लेते हैं जिससे गम कम होने के बजाय बढ़ जाता है। हमें याद है बचपन का वाकया, एक आदमी का जख्म ठीक नहीं हो रहा था ना, टांग में जख्म हो गया बहुत तकलीफ में, अब उस तकलीफ से बर्दाश्त ना करके उसने ब्लीच पी लिया एहतजाज में ना, वो तकलीफ के बजाय उससे बड़ी तकलीफ शुरू हो गई, بلیچ پی لیا یا پتہ نہیں کیا پی لیا، تیزاب پی لیا، وہ جو عذاب بنا ہے اس کے لیے الٹیاں کر رہے ہیں، بچاؤ مجھے بچاؤ، چیخ رہے چلا رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ ابے تو سوچا نہیں ہے کہ اس سے یہ پینے سے کیا یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، ایک کے بجائے دوسری تکلیف شروع ہو گئی. اکثر لوگ اپنا سر پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹ رہے تاکہ سامنے والے پہ اثر ہو. سامنے والا بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھو. تم خودکشی کرو گے نا کہ سامنے والا ترس کھائے گا، ایک دو دن سے زیادہ روئے گا نہیں. وہ کسی کے پاس فالتو ٹائم، لوگ باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں کو بھول جاتے ہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ خودکشی کرنے والا اسی نیت سے کہ میں جب مروں گا تو میری ماں کو خیال آئے گا، واقعی اس کی شادی یہاں کرا دینی چاہیے تھی. اکثر یہ عاشق لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باپ، میرے باپ کہے گا واقعی، اور میری محبوبہ کہے گی واقعی سچا عاشق تھا. تیری محبوبہ کہے گی تین چار دن کہے گی، اس کے بعد غفار بھائی سے شادی کرے گی. وہ اس کے غفار بھائی نہیں ہوں گے، تیرے بھائی ہوں گے، شادی کرے گی اور بھول بھلیاں ہو جائے گا. ونس اپون اے ٹائم ایک عاشق تھا جو کھمبے سے لٹک کے مرا تھا. کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. یہ خودکشی کرنے والا ایموشنل بلیک میلنگ، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. ہر بڑے سے بڑا غم انسان بھول جاتا ہے. غموں کو یاد رکھتے نہیں تو سارے ہی مر چکے ہوتے اب تک. تو وہ جہنم میں جل رہا ہوتا ہے خودکشی کرنے والا، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہوں دنیا کو. اکثر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، میں جا رہا ہوں. وہ ایک آئے تھے نا انڈیا سے ویڈیو، میری ساس نے ظلم کیا، میں جا رہی ہوں سمندر میں کودنے کے لیے. بھائی تو کود گئے تو تیری ساس کو تو خوشی کوئی اثر نہیں پڑا ہوگا اس سے. الٹا تو نے ساس کو تو اللہ شاید بخش دے کہ تجھ پر جو ظلم کیا، تیری سزا تو اس سے بھی بڑی ہے. تو بھاگ جاتی وہاں سے بھائی، کچھ بھی کر لیتی، یہ تھوڑی کرنے کا کام تھا. تو یہ سارے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں؟ جل بازی میں. جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں جل بازی میں دانت توڑ دیے، اب بعد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کیا کریں، قتل ہو جاتے ہیں. میرے پاس کتنے کیس اس طرح آئے ہیں، غصے میں بندہ مار دیا، بعد میں اس وقت تو بڑے بہادر بنے ہوئے تھے، اب ہم ڈرتے ورتے نہیں. اس کے بعد جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے ہیں، وہ بھائی ترس رہے ہیں، یار کسی طرح ہمیں نکال دو، ہم نے غلطی کی، کاش ہم یہ نہ کرتے، عذاب میں آ گئے وہ. تو اس لیے بھائی یہ دنیا میں سارے جرائم کس بیس پہ ہوتے ہیں؟ جل بازی. اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیشہ دیکھو صلح حدیبیہ میں کیسی نبی نے شرطیں مانی ہیں ان کی. کیوں؟ آپ دور کو دیکھ رہے تھے، آپ کو پتا تھا یہ خود ان شرطوں پہ قائم رہ نہیں سکتے، معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹے گا اور یہ ساری شرطیں کل عدم ہو جائیں گی. ابھی جنگ کو روکو کسی طریقے سے، کیسی مانی ہیں ان کی شرطیں. تو یہ میچورٹی ہم سب کے اندر ختم ہو چکی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالی ہمیں اس لعنت سے بچائے جو ہماری قوم میں ہے، جل بازی، ہر چیز میں ایک دم ایموشنل ہو جانا. ایک چھوٹا سا واقعہ بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ یونیورسٹی میں نا مذہبی جنونی بھی ہوتے ہیں جو جل بازی سے کام لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے یونیورسٹی، ان کے کسی دوست نے یونیورسٹی میں یہ لفظ کہہ دیا کہ سلمان رشدی بڑا ذہین آدمی تھا اور پھر بھی اس نے کیسی بےغیرتی کی ہے، لانت والا کام کیا ہے کہ سید الانبیاء کو برا بلا کہا اس نے. اب کوئی مذہبی جنونی بیٹھا تھا، اس نے کہا تو نے یہ کیوں کہہ دیا سلمان رشدی بڑا ذہین آدمی تھا، اس کا مطلب تو اسے بڑا ذہین سمجھدار. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی میں نے آگے جو جملہ کہا ہے دماغی لحاظ سے ذہین تھا، لیکن کام یعنی اتنے ذہین آدمی کو بھی اتنی عقل نہیں تھی کہ تو نبی کی سیرت کو نہیں جانتا تو. لیکن وہ جنونی تو آپ کو پاگل ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ایسے پاگلوں کی کمی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ لڑکوں کو بلا کے لے آیا کہ اس نے کہا کہ سلمان رشید تو بڑا سمجھدار آدمی تھا. اب کہتے ہیں وہ میرے پاس لڑکے وڑکے جمع ہو گئے، وہ دوست واقعہ سنا رہا ہے نا، کہ اس دوست کے پاس لڑکے جمع ہو گئے اور بولا کہ تو یہ بتا کہ تو نے سلمان رشدی کو یہ کہا کہ بہت سمجھدار آدمی تھا، ذہین تھا. کہہ رہے میں نے کہا میری بات تو سنو پوری بات. کہتے ہیں نہیں، ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، کہ تو نے یہ کہا ہے تو ہاں کہ، نہیں کہا تو نہ، ہاں یا نہ میں جواب. کہہ رہے میں نے کہا کہ اگر میں نے جلبازی سے کام لیا نا اور میں نے کہہ دیا ہاں کہا ہے، کہا تو تھا اس نے، تو اگلا جملہ سننے کی نوبت نہیں ہے کیونکہ یہ مار دیں گے جان سے، ایسے جذباتی ہو کے آئے تھے. کہہ رہے میں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا، جھوٹ بول دیا میں نے. کہا پھر یہ کمپلین کیا لے کر آئے؟ کہہ رہے میں نے یہ کہا ہے کہ لعنت ہے سلمان رشدی پر کہ جو اتنا ذہین ہو کے بھی اتنا بےغیرتی کا کام کیا ہے. کہہ رہے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب تو نے ذہین تو کہا ہے نا، تو انہیں ہاں کیوں نہیں بولا؟ کہہ رہے میں ہاں بول دیتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ کہہ رہے وہ جو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے، اگر تم جلدبازی میں ہاں کا لفظ تمہارے منہ سے نکل جاتا نا تو آج تمہاری لاش کے بھی ٹکڑے ہوئے ہوتے یہاں پہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو مجھے بھی اس بندے کا عمل اچھا لگا کہ یار وہ مچور تھا, اس کو پتا تھا کہ بھائی قوم جذباتی ہے. تو اس نے کہا میں نے لعنت کا لفظ اس نے پہلے ذکر کیا, حالانکہ اصل میں لعنت کا لفظ بعد میں تھا. کہتے ہیں میں نے لعنت سے پہلے کیوں, لعنت ہے سلمان رشدی پر, اس طرح کی بات میں مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے, لعنت ہے اس کے اوپر کہ ذہین ہو کر یہ کام کر رہا ہے. تو اس میں یہ بھی داخل ہے, کسی ڈاکو کو پکڑ لیا, پتا ہے نہیں کہ ڈاکو ہے یا نہیں, بس آپ لوگ مار رہے ہیں تو آپ نے بھی کوٹنا شروع کر دیا, ایسے بے گناہ لوگ قتل ہوئے اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں بچائے. قرآن میں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے جلدبازی کو اچھے الفاظ میں بیان نہیں کیا. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ اکبر. لائیں بھائی سوال دیں. مفتی صاحب شروع ہو گیا. ہم دو بھائی ہیں, میرا بڑا بھائی کام نہیں کرتا, گھر کا گزارا مشکل ہوتا ہے, میں شادی شدہ ہوں, میری دو بیٹیاں ہیں, بھائی کو کام کے لیے کچھ بولتا ہوں تو والدہ اس کی حمایت کرتی ہیں, اور اکثر میری اور والدہ کی بد کلامی ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے میں نے گھر والوں کا گھر چھوڑ دیا اور مجھ سے جتنا ہوتا ہے والدہ کو سپورٹ کرتا ہوں. اچھا پر مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ دار اور دوست احباب احساس دلاتے ہیں کہ میں نے بہت غلط کیا الگ ہو کر, پر میں خود بہت مطمئن ہوں, آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. بالکل ٹھیک کیا آپ نے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایک بھائی کما رہا ہوتا ہے, دوسرا پیڑے کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, کچھ کرتا ہی نہیں ہے وہ. تو اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کھلاتا رہے اس کو, اس سے تو اس کا بیڑا غرق ہوگا, وہ خود کرے بھائی. ہاں کر پا نہیں رہا بےچارے سے, ہو نہیں رہا, پھر تو بھائی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. لیکن اگر غالب یہ ہے کہ کچھ کر ہی نہیں رہا, پڑا ہوا ہے, تو پھر الگ ہو جانا چاہیے, کیونکہ وہ ظلم ہے بندے کے اوپر نا, کما ہو رہا ہے دوسرا کیا کر رہا ہے, پیڑے کھا رہا ہے. اور مائیں بہت غلط کرتی ہیں, یہ بہت دیکھا ہے ہم نے گھروں میں کہ غلط چیز میں بھی کسی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اور جو صحیح کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. یہ بہت ہوتا ہے. ماؤں کے کوئی اصول ہی نہیں ہوتے کس بچے سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے. بعض دفعہ ایک بچہ دل میں بیٹھ جاتا ہے, وہ جتنا الٹا سیدھا ہو وہ پھر بھی اچھا ہے, اور دوسرا جتنا بھی اچھا کر رہا ہو پھر بھی برا ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے بعض ماؤں میں. تو ماؤں کو بھی چاہیے کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے اولاد میں برابری کرو, صحیح حدیث ہے یہ. تو اس برابری میں بیہیویئر کی برابری بھی ہے, سلوک کی برابری بھی ہے, کہ ایک بچے کو ایسا لاڈلا بنا لیا کہ اس کے ہر غلط چیز بھی صحیح ہے اور دوسرے کی ہر صحیح چیز بھی غلط ہے. یہ گھروں میں ہوتا ہے. یعنی جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے نا, یہ ہمارا خود بھی مشاہدہ ہے کہ بعض گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماؤں بلا وجہ ایک کو ہر چیز میں سپورٹ کر رہی ہیں, ڈانٹ رہی ہیں. تو ڈانٹ ڈپٹ کے کوئی اصول ہی نہیں ہوتے ان کے. خیر ماں کی ڈانٹے چاہے اس بے اصولی بھی ڈانٹے, لیکن اس کو برداشت کرے اولاد, زبان نہ چلائے. لیکن یہ کہ اب ہر وقت یہ ہوتا رہے تو پھر انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے, بد کلامی ہونے لگتی ہے. تو اس صورت میں الگ رہنے میں کوئی حرج ہے نہیں. ماں کی خیریت پوچھتے رہا کرو, خرچہ دے دیا کرو ماں کو. میزان بینک کا اسلامی بینک میں بچوں کا میزان بینک یا اسلامک بینک میں بچوں کا انشورنس کروانا, انشورنس جائز نہیں ہے, لیکن میزان بینک انشورنس نہیں کر کے دیتا بھائی. میزان بینک انشورنس کا ادارہ تھوڑی ہے. مفتی صاحب مجھے پچھلے 200 سوال پوچھا ہے بھائی جان. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو, گناہوں کو کھلے عام نہیں بیان کرنا چاہیے. کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں جنہوں نے بھی یہ پرچہ دیا ہے نا. ادھر حضرت فیروز میمن صاحب کا نام سنا ہے, ان کے پاس چلے جاؤ جس نے بھی یہ پرچہ لکھا ہے نا, ان کو اپنی پوری صورتحال بتائیں. جب کسی گناہ کی لت پڑ جائے کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کرو, اس سے چھڑواؤ گناہ وہ اپنے آپ کو. مفتی صاحب سے جم جمع کر کے موبائل لیا ہے, ایک سیلفی لینی ہے. مفتی صاحب پیسے جمع کر کے موبائل لیا ہے, کہاں ہے؟ آ جاؤ شاہ جلدی سے بھائی. سیاسی چیزیں یہاں نہ پوچھا کرو, ٹھیک ہے؟ سیاسی باتیں مت کیا کرو یہاں پہ. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ, کوئی کسی جماعت کا ہے, کوئی کسی جماعت کا ہے. چلو بھائی جلدی سے سیلفی لے لو بچے کی. شاباش. جو دبا دے بھائی جلدی سے, سانس روکا ہوا ہے. چلو شاباش. اور کوئی سوال کسی کا پوچھیں؟
السلام علیکم.
مائک آ گیا ماشاء اللہ. وعلیکم السلام.
اچھا, اگر کوئی عام آدمی سیرت نبی پڑھنا چاہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے وفات تک, تو کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟
اس میں الرحیق المختوم, اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے, وہ بہت بہترین کتاب ہے. اور سیرت مصطفیٰ بھی ایک. اور کوئی سوال؟ حضر جو سفر نہ ہو.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
یہ تبلیغ کا کام ہے نا, 124,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے, تو اس کے خلاف جو ہے نا بہت لوگ غلط باتیں کرتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں, اور علماء حضرات بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے.
کیا
کچھ اس کی جو ہے نا
کہہ رہے ہیں, تبلیغ کا کام تو اتنے پیغمبروں نے کیا, تو لوگ اس کام کو غلط کیوں بولتے ہیں؟ ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھا کرو نا. جو لوگ غلط بولتے ہیں ان کو ان سے کہو نا, یہ تم کیوں غلط, میں تو نہیں غلط بولتا. نہیں نہیں کیوں نہیں بتاتے, سارے علماء نے تو تبلیغ کے کام کو کھڑا کیا ہے, پھر اور کس نے کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ علماء سپورٹ نہ کرتے تو تبلیغ کا کام اتنا تھوڑی پھیلتا دنیا میں. غلط رپورٹ ملی آپ کو.
بہرحال جو مخالفت کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. آپ نے بیان دیا تھا کہ لے پالے ماں باپ کے اوپر
ہے,
لے پالے ماں باپ کے اوپر آپ کا ایک بیان تھا, اس میں مجھے یہ پوچھنا تھا. آپ کا بیان تو میں سمجھ میں آ گیا, مگر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اس بچی کا عمرہ قبول ہو گیا کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا آج سے 5 دن پہلے, تو اس کے اوپر کچھ اگر ہو سکتا ہے تو بیان دے دیں.
بس لے پالک بچی تھی, اس کا انتقال ہو گیا,
تو آپ نے لے پالے ماں باپ سے بہت خوش تھی, جو
کیا کرنا ہے, زندہ کرنا ہے, کیا پوچھ کے رہے ہیں؟
نہیں مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ناراضگی تھی اس کی
شادی کے اوپر, ماں باپ سے ناراضی تھی اس کی
شادی کے اوپر, اختلافات ہو گئے تھے اس کی وجہ سے,
تو وہ تو غلط ہے, بری بات ہے. ماں باپ سے ناراضی کی حالت میں موت ہو جانا, اس کے مغفرت کی دعائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں, پوچھنے میں ہمت کر لیا کریں, شرمایا نہ کرو. جو آدمی پوچھنے میں شرماتا ہے, ہمت نہیں کرتا, وہ ہمیشہ فارغ ہی رہتا ہے.
مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ نیت اکثر نماز میں نیت کرتے ہیں ہم کہ سنتیں پڑھنا ہے, دو رکعت سنت پڑھنا ہے, نیت چینج ہوتی ہے, کبھی کبھار پڑھتے پڑھتے خیال آتا ہے کہ وتر کی بھی نیت کر لوں.
جی
تو اس میں کون سی جو ہے نا وہ نیت,
یہ کہہ رہے ہیں بعض دفعہ آدمی نیت باندھتا ہے نفل کی نیت سے, پھر درمیان میں نیت چینج کر لے کہ میں وتر پڑھ رہا ہوں اب, تو یہ نہیں ہو سکتی چینج. اگر کر بھی لیے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ نیت معتبر ہوگی جو نماز شروع کرنے سے پہلے تھی. آپ نے نفل کی نیت سے نماز شروع کی, بعد میں آپ اس کو وتر بنانا بھی چاہیں, نیت بھی کر لیں تو وہ نفل ہی رہے گی, اور وتر کی نیت سے شروع کی تو وتر ہی رہیں گے, وہ نفل نہیں ہو جائے گی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں, جب میں پرماننٹ نہیں تھا تو میں نے ایک منت مانگی تھی کہ پرماننٹ ہوا تو جو گریجویٹی کی اماؤنٹ ہوگی اس سے میں عمرہ کروں گا.
اچھا,
اب ماشاءاللہ اتنی اماؤنٹ ہو گئی ہے کہ وہ, مگر میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ اس اماؤنٹ سے ایک چھوٹا موٹا کوئی بزنس سائڈ انکم سٹارٹ کی جائے, اس سے جو پروفٹ ہوگا پھر اس سے تھوڑا اپنے لیے بھی اور عمرہ.
بھائی نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کمپنی میں جاب لگ گئی تو جو تنخواہ ملے گی اس سے میں عمرہ کروں گا, یہ کیا گریجویٹی کے اماؤنٹ سے میں عمرہ کروں گا, پھر وہ لگ گئی جاب. تو عمرہ کرنا تو واجب ہے, خاص اس رقم سے عمرہ کرنا واجب نہیں ہے, صحیح ہے نا. اب عمرہ تو واجب ہوگی آپ کے اوپر, نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے, لیکن اسپیسیفک اس رقم سے واجب نہیں ہے, جس رقم سے بھی کر لو بعد میں کر لو. آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگلے سال عمرہ کروں گا یا فلاں؟
نہیں, میں نے منت جو کہا تھا کہ میں پرمنٹ ہوا تو اس کمپنی میں مجھے گریجویٹی کی اماؤنٹ ملے گی.
بس گریجویٹی کی جو اماؤنٹ ملے گی اس سے عمرے کی منت مانی تو اس سے نہیں ہوتا. عمرہ واجب ہوتا ہے, وہ الفاظ کی کہ اس اماؤنٹ سے اس اماؤنٹ سے نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے منت مانی, میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ والے جو 5,000 ہے اس سے غریب کو کھانا کھلاؤں گا, تو یہ والے سے کسی اور سے کھلا دو. غریب کو کھانے سے مقصد ہے تو یہ والی شرط شریعت میں اس کی بحثیت نہیں ہے. عمرہ کر لیں بس جلدی, ایسا نہ ہو جاب چلی جائے, وہی والا قصہ ہو جائے گا. وہ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا تھا دریا میں, کنجوس تھا, کبھی صدقہ نہیں کیا تھا, تو ڈوبے جا رہا ہے تو کسی نے کہا منت مان لے کہ اللہ نے اگر بچا لیا تو 2 دے کے صدقہ کروں گا. اس کے منہ سے یہ نکل نہیں رہا کنجوس. جب بالکل ہی آخری سانسیں چلنے لگی نا تو اس نے پھر منت مانی کہ اللہ تو مجھے اس پانی سے بچا دے, میں 2 دے کے صدقہ کروں گا. ایک لہر آئی پانی سے باہر, جیسے ہی کمبخت باہر آیا کہہ رہے کیڑی دے, تو اگلی لہر آئی واپس اندر, تو جیسے ہی اندر گیا کہہ رہے میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا نمکین چاول, کہہ رہے میں یہ پوچھ رہا تھا ایکچولی. اللہ تو بات پوری سن تو لیا کر, تو ایسا نہ ہو کہ یہ جاب چلی جائے پھر آپ بولیں اللہ میں تو کرنے ہی والا تھا, اس لیے کر لیں جلدی سے. جی
مفتی سر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرے 2 سوال ہیں.
جی
ایک, میں نے جو لوگ موبائل پہ قرآن پڑھتے ہیں
جی
اس سے مجھے بہت اختلاف ہے, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو قرآن جو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہ اتھینٹک ہو.
جی
ٹھیک ہے نا, اس کا میرے ایک دوست ہے وہ بھی یہی قرآن جو ہے نا میں نماز کے بعد پڑھتا تھا موبائل
جی.
تو میں نے کہا قرآن ہے کتاب ہے وہ اتھینٹک ہے, اب اس سے پڑھا کرو. کہنا نہیں یہ بھی اتھینٹک ہے, اس لیے کہ دارالعلوم سے اس کا جو ہے نا فتویٰ آیا کہ یہ اتھینٹک.
جی
ہم نے دارالعلوم سے تو آیا ہے, جس کا تم نے بھیجا اس کا آیا ہے, تم آگے فارورڈ کر رہے ہو, اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحیح ہے؟
جی دیکھیں,
تو اس پہ
دیکھیں قرآن کی جو اپلیکیشن ہے نا وہ زیادہ تر صحیح اوتھینٹک قرآن ہی ہے. میں خود بھی قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, تو میں تو خود حافظ ہوں, تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا کسی اپلیکیشن میں کوئی غلطی ہو.
نہیں سر ابھی ایک 2 وی لاگ آیا تھا میرے پاس, اس میں
ویلاگوں پہ نہ جائیں,
اس میں سورہ فاتحہ میں انہوں نے تھوڑا سا گڑبڑ کی ہے,
تو وہ تو پکڑی جاتی ہے نا گڑبڑ, وہ اتنی کمپلینز ہوتی ہیں کہ وہ چل نہیں سکتا.
اچھا دوسرا دیکھیں,
ایک پہلو نہیں دیکھنا چاہیے نا, یہ بھی تو کتنی آسانی ہے, ورنہ لوگ تلاوت سے محروم. بہتر تو یہی ہے کہ قرآن میں تلاوت کریں, افضل طریقہ یہی ہے, لیکن نہ ہونے سے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جی اور بھائی کسی نے سوال پوچھا؟
دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں طارق جمیل صاحب کو بہت سنتا ہوں, بہت اچھے خاصے ان کے بیانات کو فالو کرتا ہوں. 2-3 دفعہ انہوں نے ایک بیانات ایسے دیے جو انکمپلیٹ تھا.
جی
مثلا انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پہاڑ جیسے بھی گناہ کر دو گے میں معاف کر دوں.
جی
حدیث سے ہے, میں سب کرتا ہوں, صحیح بات ہے, بات بھی صحیح ہے.
جی
مگر اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون سے گناہ ہیں.
جی
گناہ حقوق العباد کے بارے میں کہہ رہے ہیں, حقوق اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کس بارے میں؟ کیا حقوق العباد جو گناہ آپ سے ہوئے ہیں وہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے؟ تو اللہ پاک تو کہتا ہے کہ میں حقوق العباد تو وہی معاف کرے گا تو میں معاف کروں.
دیکھیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ پہاڑ جتنے بھی گناہ ہو جائیں تو میں معاف کر دوں گا, اللہ کہتا ہے. تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے آگے ڈیٹیل نہیں بتائی کہ اس سے حقوق العباد مراد ہے یا حقوق اللہ, کیونکہ حقوق العباد تو معاف ہوتے نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے. تو دیکھیں حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک اللہ معاف نہ کرے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے جو کہا ہے کہ پہاڑ جیسے گناہ بھی معاف کر دوں گا, تو یہ نہیں کہا کہ لازمی کروں گا, یہ کہیں بھی نہیں کہا ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یکتسبون, یہ یقترفون, کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی, عنقریب سزا ملے گی. گناہ میں اصل یہی ہے کہ پنشمنٹ ہوگی. ہاں اگر اللہ کسی کو معاف کرنا چاہے تو چاہت پر ہے, اگر چاہے تو معاف کر دے گا, قانون یہ ہے کہ نہیں کرے گا, سمجھ رہے ہیں. لا یہ ہے کہ گناہ کی سزا ملے گی, اور بعض دفعہ اللہ اپنے قانون سے ہٹ جاتا ہے کہ چلو اس کی کوئی نیکی اچھی ہو گئی تو چلو، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں۔ تو ہاں، حقوق العباد کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی اصول، اصل قانون تو یہی ہے لیکن یہ بھی اللہ پر لازم نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا، حدیث میں آتا ہے، تو اس نے ان مقتولوں کے ورثہ سے معافی تھوڑی مانگی ہے جا کے، پھر بھی حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ کہاں کہاں جا کے معافی، اتنے لوگوں کو بندے مار دیے، اس نے نہ دیت دے سکتا تھا، ان کی کچھ بھی نہیں تھا، تو بس توبہ کی، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، قاعدہ یہی ہے کہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، سزا ملے گی چاہے حقوق العباد ہو۔ ہاں، حقوق العباد میں ضابطہ یہ ہے کہ توبہ کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک بندے سے معاف نہ کراؤ، توبہ کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اگر یہ معاف کرانا ممکن ہے تو تکمیل نہیں ہوگی، ضابطہ یہی ہے، باقی اللہ معاف کرنے میں کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، تو پابند نہیں ہے وہ، قانون کا یہی ہے۔ اور قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امپلیمنٹ بھی ہوگا اس قانون کا، یعنی سزائیں ملیں گی لوگوں کو۔ معراج کی رات نبی نے بہت سے مسلمانوں کو دیکھا جہنم میں جلتے ہوئے، تو اور آپ نے فرمایا کہ بہت سے اہل ایمان جو نمازی اور روزے دار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے۔ تو قاعدہ یہی ہے کہ ہوگا یہ، اللہ بچائے ہم سب کو۔ اور بھائی کوئی سوال؟
اچھا، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال یہی ہے کہ ابھی عمرے سے ذرا واپسی کے بعد جب آیا ہوں تو نوکری سے چھٹی لے کے گیا تھا،
جی
جاب سے چھٹی لے کر گیا تھا، لیکن عمرے سے واپسی کے بعد تو مطلب جاب ہی چلی گئی ان لوگوں نے،
جاب گئی
تو
آپ نے بتایا نہیں تھا ان کو؟
بتایا تھا اور پوری بات طے ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی عمرے کے بعد آنے سے واپس آنے سے جاب چلی گئی۔ تو میرا سوال بس یہی ہے کہ اب تو جاب چلی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں جس جاب پہ تھا وہاں سے میں سوئچ کر کے آیا تھا، مطلب دوسری جاب پہ آیا تھا، تو مطلب مجھے ڈفرینٹ جگہ سے آفر تھی، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب وہاں پہ دوبارہ جا کے ریکویسٹ کرنی چاہیے؟
کیوں نہیں کرنی چاہیے بھائی،
مطلب یہ یا جاب کے لیے بندہ صرف اللہ سے دعا کرتا رہے؟
بھائی دیکھو، ان کا سوال یہ ہے، اصل میں سوال مائک میں آ نہیں رہا صحیح طرح نا، تو اس لیے مجھے سوال ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں عمرے پہ گیا، عمرے سے واپس آیا، میں حالانکہ چھٹی لے کر گیا تھا پھر بھی جاب گئی۔ اب پرانی جاب میں میں درخواست دوں یا صرف اللہ سے دعائیں مانگوں؟ تو اللہ سے دعا بھی مانگو اور درخواست بھی دو، سمجھتے ہو؟ درخواست دینی پڑے گی آپ کو۔
مفتی صاحب، ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، ایک عورت کو ایک طلاق ہوئی،
ہاں،
اس کے شوہر نے ایک طلاق دی، اگلی دن اس عورت نے غصے میں کفریہ کلمات کہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، اس طرح کہہ دیا اس نے، اب یہ کیا؟
ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، اس کے بعد اس کی بیوی نے اگلے دن کلمہ کفر کہا واضح طور پر نا، تو کلمہ کفر کہنے سے نکاح تو ٹوٹتا ہے، یہ خوب سمجھ لو، لیکن اس طرح کی طلاق نہیں ہوتی جو لفظ طلاق سے ہوتی ہے، یعنی عورت کہیں شادی کر نہیں سکتی ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو، عورت نے کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا تو نکاح ٹوٹے گا، اتنا ٹوٹے گا کہ میاں بیوی میں ہم بستری جائز نہیں ہوگی۔ اس طرح کا نکاح نہیں ٹوٹتا کہ وہ عزت گزار کے اسلام قبول کرے اور پھر کسی اور سے شادی کر لے، سمجھ رہے ہو؟ نہیں ہے میرا خیال بات۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے شوہر سے جان چھڑانی ہے، اس نے کہا چلو کافر کو کلمہ کفر زبان سے کہہ دو، نکاح ٹوٹ جائے گا، اس نے کلمہ کفر کہا زبان سے، نکاح ٹوٹ گیا، اس نے عزت گزاری، اسلام قبول کیا اور وسیم بھائی سے نکاح کر لیا اس نے، ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اسلام میں ڈیورس کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا۔ یہ بھی اس مسئلے سے بھی پتا چلتا ہے کہ عدالتی خلا کی شریعت میں حیثیت نہیں ہے جو آج کل چل رہا ہے اسپیسیفک چند صورتوں کی، کیونکہ جج نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ڈیورس کا حق، نکاح ختم کرنے کا رائٹ اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ تو اس لیے عورت اگر کلمہ کفر کہہ دے گی تو نکاح ٹوٹے گا، مگر اتنا کہ میاں بیوی میں ہم بستری حلال نہیں ہوگی، اس حد تک ٹوٹے گا، لیکن شوہر کی کسٹڈی سے نکلے گی نہیں وہ، جب تک منہ سے شوہر طلاق نہیں دیتا اس کو۔ لہذا کیونکہ کسٹڈی سے نکلی نہیں ہے تو کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، ورنہ تو عورت اس کو ہیلا بنا لے، کلمہ کفر بولے، چلو جی نکاح ٹوٹ گیا، عدت ختم ہو گئی، کلمہ پڑھا، توبہ کر لی، استغفار کیا، غفار بھائی سے شادی کر لی، تو یہ تو مذاق ہو جائے گا۔ مسئلہ بہت پہلے فقہ نے بیان کر دیا تھا، کلمہ کفر سے उसके लिए ये इजाजत नहीं होगी कि वो कहीं वो निकाह कर ले।
तो मुफ्ती साहब उसको एक हो चुकी, अब वो रुजू इस हालत में कर सकते हैं कि वो
हाँ रुजू कर सकता है, वो शोहर रुजू कर सकता है, रुजू करेगा, लेकिन बीवी से हमबिस्तरी हलाल नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि वो काफिर बन चुकी है। जब तक तोबा नहीं कर लेती,
तोबा करेगी फिर निकाह करना पड़ेगा।
हाँ, दोबारा निकाह भी करना पड़ेगा।
और निकाह नहीं किया और ये सारे मतलब वो रुजू कर लिया, बाद में वो नमाज रोजा भी शुरू कर दिया उसने, लेकिन बाकायदा तौबा नहीं की है।
नहीं, रुजू से तो रुजू हो जाएगा, लेकिन तजदीद निकाह कुफर की वजह से करना पड़ेगा उसको।
तो अब उन मियां बीवी को करना पड़ेगा निकाह दोबारा
है,
अब उन मियां बीवी को दोबारा निकाह करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा।
अच्छा
जी, सही। और कोई भाई सवाल पूछना हो?
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब।
वालेकुम सलाम।
सवाल मेरा ये है कि हमास और इसराइल की वजह से बहुत इशू चल रहे हैं, तो बहुत सारे ब्रांड जो है वो बायकॉट हो रहे हैं। अब जो वहाँ जॉब कर रहे हैं वो क्या आप समझते हैं वहाँ पर जॉब करना चाहिए या नहीं?
भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, जॉब को नहीं हराम कहा जा सकता।
जैसे ब्रांड है केएफसी हो गया,
जॉब को नहीं नाजायज, अभी तक किसी ने फतवा दिया है, क्योंकि बहुत से मुसलमानों का रोजगार बंद हो जाएगा इससे। तो ऑल्टरनेट है तो छोड़ देनी चाहिए, नहीं है तो फिर करते रहे।
मुफ्ती साहब, मैं और मेरे दो दोस्त जो है औरंगी टाउन से आए।
जी,
मैं और मेरे दो दोस्त जो है औरंगी टाउन से आए, हमारे पास तकरीबन 16 से 20 सवालात हैं।
अच्छा,
क्या हमें आपका आधा घंटा मिल सकता है?
आधा घंटा अभी तो नहीं मिल सकता, मैं इतना थका हुआ हूँ कि आज मैंने बयान जो किया है ना, यूं समझ लो कि गन पॉइंट पे किसी ने बिठाया, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। मैंने कहा आज छुट्टी करो, लेकिन मैंने कहा इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, उन पे क्या गुजरेगी।
मैं सवालात अभी कर सकता था, लेकिन चंद मौजू पर
आप देखो, जब इतने सारे सवालात हैं ना, कह रहे 16-17 सवालात हैं, तो उसका हल ये कि रिटर्न में लिख के दे दें आप।
नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं सवालात कर सकता था, लेकिन चंद मौजू पर आपने बयान कर दिया है, लेकिन अच्छा, वजाहत की जरूरत है कुछ।
चार सवाल अभी पूछ ले,
वजाहत देना है मुझे कुछ मौजूदात पर। आप
चले वजाहत तलब कर ले अभी। जी,
जैसे कि आपने ड्रॉप शिपिंग का कहा था कि वो जो सही नहीं है, जायज नहीं है।
जी,
सही है। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं कि जो हमें अलाउ करते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, सही है, तो क्या हमें उस सूरत में करना चाहिए?
देखिए, मैंने ड्रॉप शिपिंग का ये नहीं कहा कि हलाल नहीं है, मैंने कहा चंद शर्तों के साथ जायज है। उसको यूट्यूब पे पूरा क्लिप मौजूद है, बहुत वजाहत के साथ उस पर मैं बयान कर चुका हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में चीज अपने या अपने वकील के कब्जे में लें फिर आगे बेचें, या कब्जे में ना लें, आगे बेचें नहीं, बेचने का वादा कर लें फिर कब्जे में लेके बेच दें, सही है ना, या दो पार्टियों के दरमियान कमीशन एजेंट बन जाएं, बेचें ही नहीं, बोलें भाई हम किसी की चीज किसी को बिकवा रहे हैं, हमें इसका इतना कमीशन चाहिए। तो ये तीन सूरतें हैं जिसकी डिटेल आपको यूट्यूब पे तफसील से मिल जाएगी। इस तरह से खरीदो फरोख जायज है, चाहे ऐप के जरिए करें या बगैर ऐप के करें।
अगर हमें आपका वक्त मिल जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाए।
ये वक्त ही तो दिया मैंने, ये मसला तो बताया ना।
तौर पर कुछ वक्त
खुसूसी वक्त तो आज मुमकिन नहीं है,
बाद में कर।
बाद में इंशाल्लाह, ठीक है, बाद में नहीं, ईद के बाद नहीं।
अस्सलामु अलैकुम।
जी
मुफ्ती साहब, आपने जो अभी सवाल का जवाब दिया था कि निकाह जो है दोबारा करेंगे, कल मैं कुफर कर दिया तू औलत ने, तो निकाह वही पुराने तरीके से होगा कि मौलवी साहब आएंगे तो इस तरह निकाह होगा? और दूसरा सवाल ये है कि मेरे साले की 3 साल हो गए शादी हुई है, औलाद नहीं है ना, तो डॉक्टर ने कहा कि दोनों तरफ से मसला नहीं है, फिर वो आमिलों के बाद चले गए कि बोले वो लड़के की तरफ से मसला है कि कोई जादू वादू करवा दे, तो मुझसे बोला था कि कोई मुफ्ती साहब हो तो बताना कि अमलियात का मसला बताऊंगा।
पहला मसला इन्होंने पूछा है कि लड़की ने कल मैं कुफर कहा फिर दोबारा इस्लाम कबूल किया, तो दोबारा निकाह पुराने तरीके से होगा बाकायदा काजी गवाह और ये, या नए तरीके से होगा? देखिए, पुराने तरीके से होगा, पुराना और नए में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो पुराने में जो इतने लोग बैठे होते हैं ना, वो ऐसे ही बैठे होते हैं शो के लिए, दो गवाह होने चाहिए, समझते हो, दो गवाह होने चाहिए और नया मेहर होना चाहिए और हिजाब कबूल होना चाहिए, बस ये है। अब पुराने में ये वाला तरीका था तो यही वाला नहीं है, तो जो बस ये, चाहे पुराने में हो चाहे नए में हो। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि इनके कोई रिलेटिव है, 3 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, तो डॉक्टरों ने कहा दोनों में कोई मसला नहीं है, तो उनकी बेगम साहिबा किसी आमिल के पास चली गई, عامل نے دیکھ کے بتایا کہ شوہر پہ جادو ہے. عامل ایک نمبر کا بے شرم اور بے غیرت ہے وہ. اور اس خاتون کو اگر اس شوہر نے نہیں روکا نا, یہ بیوی بھی اس کے ہاتھ سے جائے گی, اس کا خطرہ ہے. عاملوں نے اتنی عورتوں پہ قبضے کیے ہیں کہ تمہاری سوچ ہوگی. سارے عامل یہ کام نہیں کرتے, لیکن بہت سارے عامل ان کا کام ہے لوگوں کی بیویوں پہ طلاقیں دلوا کے شادی کرنا. اس میں اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے عامل بھی ہیں. تو اپنی بیویوں کو روکو ان بغیرتوں کے پاس جانے سے, اور کچھ نہ کچھ عذاب میں ڈال دیں گے یہ. مجھے پھر دماغ میرا خراب ہوتا ہے. اس میں ہمارے دیوبندی بہت ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, سارے ایک جیسے فضول لوگ ہیں. یہ بے شرم کی جو حد جہاں ختم ہوتی ہے نا, وہاں ان بے شرموں کی بے شرمی شروع ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں میں مبالغہ کرتا ہوں, ابھی تمہیں بھگتو گے پتا چلے گا یہ کتنی بڑی فلم ہے. کمبخت ہو تو ایک جن میرے پاس کیوں نہیں بھیج دیتے بغیر. تو یار کسی کو بار بار لڑائی کا چیلنج کیا جائے, تھوڑی سی تو غیرت آتی ہے نا. ان بےغیرتوں کو میں بول رہا ہوں, چاہے وہ دیوبندی ہو, رائیون کا مقیم ہو, ابے ایک جن تو بھیج میرے پاس. تو اتنے جنات سے علاج کر رہا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے ان بغیرتوں کے پاس. یہ صرف بے وقوفوں پہ ان کے اثرات ہوتے ہیں. اور پھر میں بار بار کہتا ہوں لوگ میرے اکابر کا کہ آپ کے بزرگ بھی تو مانتے ہیں. بھائی میں بزرگوں کی دین کے علم کے معاملے میں ہتھیار ڈالتا ہوں کہ ان کا علم ہم سے زیادہ ہے. عامل وامل دین کے علم سے تھوڑی تعلق ہے. تو یہ بے وقوف بناتے ہیں بزرگوں کو بھی. ایک ہیولا بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے, سب ایک جیسے بے وقوف بنانے والی مشینیں. جن چڑیل بھوت ہے, سورہ فلک سورہ ناس پڑھو, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو یہ سارے لوگ حوالے آپ کے حضرت جی فلانے حضرت جی. بھائی حضرت جی کی ہم عقیدت, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اس بارے میں حضرت جی کو ہم نہیں مانتے. اب کووڈ کے دنوں میں, کرونا کے دنوں میں کسی نے کہا فلانے حضرت جی کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے. میں نے کہا بھائی کووڈ کا تعلق میڈیکل سائنس سے, اس میں حضرت جی کی بات کا اعتبار نہیں ہے. اس میں حضرت جی ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں. میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہو یا گردے میں درد ہو رہا ہو, میرے فلانے بزرگ کہہ رہے ہوں کہ یہ فلانا پتھری ہے, اور جو گردے کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے یہ قبض ہے گیس کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو میں حضرت جی کی مانوں گا یا گردے کے اسپیشلسٹ کی مانوں گا؟ تو عامل جو ہے نا, اس کا دین کے علم سے تعلق نہیں ہے عاملوں کا. تو علماء کے پاس دین کا علم ہوتا ہے, عاملوں کے پاس تو فلیتے پلیتے اور قبر کے اندر بیٹھ کے گھس کے زندہ نکل کے اتفاق سے آ گیا, تو اس کے وجہ سے ان کے دماغ چھسکے ہوئے ہوتے ہیں اور اٹھ پٹانگ حرکتیں کر کر کے باولوں جیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک عامل میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو کھسکا ہوا نہ ہو. اور اس کے جتنا کھسکا ہوا ہوگا نا, اس کو لوگ اتنا ہی پہنچا ہوا سمجھتے ہیں. کیونکہ اگر وہ آپ کے مینٹل لیول کی باتیں کرے گا تو آپ بولو گے یہ تو وہ ہم بھی کر رہے ہیں, تو بالکل دو اور دو چار کی طرح صحیح باتیں کر رہے ہیں, تو یہ بزرگ کہاں سے ہو گیا. اس کو جب عقیدت دل میں بٹھاؤ گے, جب وہ بہت بڑا پھینکو ہوگا, چھوٹے میٹے پھینکوں کی دکانیں چلتی نہیں ہیں اس میں, تو وہ بزرگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا. میں نام لوں تو وہ بزرگوں کی توہین ہوگی اس میں, وہ کہیں گے ہماری بے عزتی کر رہا ہے. ایسے ایسے پلید عامل ہیں جن کو بےغیرتوں کو بیت الخلا کی تمیز نہیں ہے. ایک عامل کے ساتھ میں نے سفر کیا, جس بیت الخلا میں جاتا تھا نا بے ہوش ہو جاتا تھا آدمی وہاں جا کے. اس کمبخت کو یہ نہیں ماں باپ نے سکھایا تھا کہ بیت الخلا میں بیٹھتے کیسے ہیں, جس کو تمیز نہیں ہو. ایک دن بیت الخلا سے نکلا ہے نا میرے ساتھ ہوٹل میں, اسی کو بےغیرت کو کمرہ دے دیا کسی نے کہ دونوں ایک ہی ہوٹل میں ایک ہی کمرے میں ٹھہریں گے, ایک بستر اس کا ایک بستر میرا. وہ بہت بڑا بزرگ عامل, ابھی نام میں نہیں بتانا چاہتا. ابھی جس کمبخت کو ہگنے کی تمیز نہیں ہے یار, اس کو تم نے بزرگ سمجھ لیا ہے, دم کروا رہے اس سے. ایسے بےغیرت ہوتے ہیں نا, یہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے. تو بھی مجھے غصہ نہیں دلاؤ, اچھا بھلا میں ہنسی خوشی باتیں چل رہی تھی. تو میں بہت بھگتا ہوا ہوں ان لوگوں کو, ایک بھی دھنکا نہیں ہوتا. ہاں سارے برے نہیں ہوتے, کچھ نیک ہوتے ہیں, کھسکے ہوئے سب ہوتے ہیں. کھسک کی وجہ سے نا وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا بےچاروں کو. وہ سمجھتے ہیں جن نے حالانکہ وہ اوپر کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. جی حضرت سوری.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت یہ موضوع ہی نہ سارے حضرت, مجھے غصہ ہے, یہ موضوع نہ چھیڑو آئندہ, ورنہ میں اٹھا کے سمیٹ مارنا شروع کر دوں گا. میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. عورتوں پہ ایسے قبضے کرتے ہیں نا یار, اچھے اچھے گھروں کی عورتوں کو ایسا شیشے میں اتار کے طلاقیں دلوائی ہیں اور شوہر سے محروم کر دیا.
معلوم ہی کرنا تھا حضرت کہ بچی کے پچے کا مسئلہ ہوا اور اس کا پھر آپریشن کرایا میں نے. آپریشن کرانے کے بعد اس کے رشتے کے حوالے سے جب سلسلہ کرنا ہوگا تو اس میں کیا یہ بتانا ہوگا کہ اس کا پتا نکال دیا ہے یا बगैर बताए
बच्ची के ऑपरेशन हुआ और पिता निकाल दिया।
निकाल दिया, वो मजबूरी थी, निकालना जरूरी था।
हाँ, तो बच्ची को बताना चाहिए।
नहीं, वो जहाँ पे रिश्ता सिलसिला करेंगे तो।
अच्छा, रिश्ता जहाँ पर हो रहा है रिश्ते वालों को ये बताना कि इसका पिता निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ। देखिए, पिता निकालने से डॉक्टर भी ये कहते हैं, मुशाहिदा भी है कि कोई खास फर्क पड़ता नहीं है सेहत पे। हमने विदाउट पित्ते बहुत से लोग देखे हैं और हमसे ज्यादा पराठे फोड़ रहे होते हैं वो। तो मेरा ख्याल है नहीं बताएं, बच्चे का मुस्तकबिल तबाह होता है, कुछ भी नहीं होता। लड़के वालों को तो जरा जरा सी बात पे कीड़े निकाल के रिश्ते को इंकार कर देते हैं और कहीं और कर लेंगे। तो पित्ता निकलने से कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा ना हो पित्ते निकलवा लो जाके। लेकिन कोई इसका कोई आगे लाइफ में कोई वो नहीं है। तो बच्ची का कोई अच्छा रिश्ता आया तो उनको पित्ते वित्ते की जरूरत नहीं है। वो एक आदमी की शादी हुई ना, तो उसको जहेज पूरा नहीं मिला, तो उस पर बड़ा अकड़ रहा था ना वो। एक की शादी हुई, पता चला बीवी का एक गुर्दा है, तो वो इतना हंगामा, एक गुर्दा है। अबे, हमने कहा तो क्या करना है तूने गुर्दे का, पूरी सही चल रही फिर रही है, वो ठीक है। एक आदमी ने इनकार से किया कि एक लड़की की उंगलियां दो थी, बात होता है ना, इस बेस पे इनकार किया। तो मैंने कहा ये ऐसा पिटेगा ना, इसको ऐसी औरत मिलेगी जो इसको धोएगी तबीयत से, इतनी इतनी सी बातों पर यार तू इनकार कर रहा है, दो उंगलियां। तो वो हुआ फिर उसके साथ, फिर एक ऐसी मिली उसको, उसने जो धोया है उसको, तलाक हुई उनके दरमियान, वो जान छोड़ जेल भिजवा दिया वो औरत ने उसको। मियां आया जेल में बैठा रहता था, घर से चीजें भी चोरी कर ली। तो मैंने कहा इसने इतनी इतनी सी नखरे निकाल निकाल के ना रिश्ते इंकार किए, तो इस तकबर की अल्लाह की तरफ से सजा मिलती है। अब इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की सब कुछ है, उंगली में एक छोटी सी उंगली में एक वो होता है, बाद लोगों की डबल उंगली हो जाती है, तो ऑपरेशन करवा देता यार, कटवा देता ये ज्यादा ज्यादा। नहीं जी, तो फिर वही चपत लगी उसको। जी जनाब,
अस्सलाम वालेकुम।
या तो उस लड़की के लिए ऐसा लड़का तलाश करें जो लड़के का भी पिता ना हो। जी
अस्सलाम वालेकुम। आप तो एक थके हुए लग रहे हैं, और दूसरा सवाल ये कर रहा था कि हम अगर बाजार जाते हैं अपने काम से, तो कोई कह देता कि मेरा ये सामान ले आना, तो उसमें हम अपना नफा रख सकते हैं?
नहीं, कह रहे हैं जब हम बाजार जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं भाई मेरे लिए भी ये चीज ले आना, तो उसमें हम अपना प्रॉफिट रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि आप वकील हो, तो वकील बिल उजरा के लिए मुआहदा जरूरी है, एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट आप किसी अमल की उजरत नहीं ले सकते। उजरत एक अक़्द-ए मुआवजा है कि मैं ये अमल करूंगा उसका मुझे इतना कमीशन। अक़्द-ए मुआवजा जानेबैन के एग्रीमेंट के बगैर नहीं होता, और उसमें मुआवजा भी मुतय्यन करना जरूरी है, भाई मैं ये काम कर रहा हूं इतने पैसे लूंगा। इसी के जिमन में एक और मसला बता दूं, बाज़ दफा ये होता है कि आपको किसी ने भेजा कि यार एक आधा किलो या एक किलो दही ले आओ। अब दही के रेट फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए चल रहे थे, आप गए, आपने आधा किलो 100 रुपए की दही ली, उसने आपसे ताल्लुक की बेस पे 50 रुपए माफ कर दिए, चल भी 50 रुपए दो, तो वो 50 भी आप नहीं खा सकते, हालांकि आपसे रिलेशन की बेस पे उसने 50 माफ किए। वजह उसकी है कि ये जब आप अपने लिए नहीं खरीद रहे, मुवक्किल के लिए, जिसने आपको वकील बनाया है, तो सारे बेनिफिट्स मुवक्किल के होंगे जिसने आपको वकील बनाया है, आप कुछ नहीं रख सकते उसमें।
अस्सलाम वालेकुम।
जी
मेरा नाम वसीम है।
माशाल्लाह, आपका नाम वसीम है।
दो चार दिन पहले बयान सुना, आपने बोला वसीम का नाम मना लिया है। अच्छा। मना कर दिया वसीम ने।
अच्छा,
किस वसीम ने मना किया भाई?
अच्छा अच्छा, कह रहे मेरा नाम ले लिया करो,
लिया करो आप,
सही है,
दिल से लिया करो।
मुझे बहुत लोग वसीम नाम के मिले, कह रहे हैं आप वसीम नाम लिया करो यार। एक वसीम का फोन आया था किसी को, उसने कहा कि मुस्ताफ को बोला यार मेरा नाम न ले।
मुफ्ती साहब, सवाल ये पूछना था कि वजू के बारे में, कि अगर जल्दी में हो या घर में पानी की कमी हो, तो क्या जो वजू के फराइज हैं सिर्फ वो अदा करके वजू?
हाँ, पानी की कमी है या कोई बहुत स्पीड में है तो वजू के फराइज अदा कर लें, लेकिन इससे कितनी स्पीड फर्क पड़ जाएगा कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में? सुन्नत मौकद है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना ना, पानी की कमी हो तो एक अलग बात है।
और दूसरा सवाल ये कि सूरह रहमान की रोजाना तिलावत करने के क्या फजाइल है?
सूरह रहमान के रोजाना तिलावत करने की स्पेसिफिक कोई फजीलत तो मेरी नजर से नहीं गुजरी, लेकिन बार बार आप जब ये आयत पढ़ते हैं कभी यही आला यूरोपी को मातु का जीबान, तो अल्लाह की नेमतों का एक इस्तेहजार होता है, नेमतों की तरफ तवज्जो होती है, तो अगर किसी को अल्लाह तौफीक दे तो पढ़ लेनी चाहिए रोजाना। जी
अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام.
یہ میرا سوال ہے, انجینئر مرزا یہ کہتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام کے کلمہ پڑھائے ہیں, میں پہلے دیوبندی تھا پھر میں یہ کفر دیکھ کر میں پھر فرقہ بدلا.
اچھا,
اور بہت سے میرے دوست احباب جو ہے ان کی بات سن کر گمراہ ہو رہے ہیں.
تو یہ پرانا سوال ہے گچا پٹا, یہ کی چیز کو بندہ دہراتا رہتا ہے. مولانا اشرفی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو پھر تو وہ کافر ہو گئے نا, تو ان کو پھر کافر کیوں نہیں کہتا وہ؟ اور جو ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. جب بھی کوئی دعویٰ کرے اس دعوے میں ہی سقم ہو, دعوے میں ہی جاننا ہو تو اس دعوے کے جوابوں کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کیا جاتا. اگرچہ ہم نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ خواب آیا تھا جس کی انہوں نے تعبیر بتائی ہے, تو لیکن وہ اگلے کو چونکہ اب اس کے ہر چیز میں دلیل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے تو پھر وہ ایک ہی منجن لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا. تو بھائی اگر پڑھایا ہے تو پھر تو کافر ہے نا, تو آپ کافر بولو. آپ نے دیوبندیت کیوں چھوڑی؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیوبندی کافر ہے. تو میں تو مولانا تھانوی کو بزرگ مانتا ہوں, تو بولو کہ یہ بھی کافر ہیں, تو یہ کیوں دغلی کہ ان کے پیچھے نماز بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے؟ قادیانی نے بھی تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا نا مرزا نے, تو کافر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ بولتے ہو نہیں کافر نہیں ہے تو پھر کیا تاویل ہے آپ کی؟ وہ تاویل بتاؤ آپ, سمجھتے ہو تو اس کا مطلب کیا تھا؟ تو جب خود کچھ مطلب نکال رہے ہو تو جو کام آپ خود کر سکتے ہو ہم سے کیوں کروا رہے ہو؟ تو آپ خود ہی اس سے پوچھو کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے. جب وہ مطلب بولے گا نا ہم کہیں گے ہمارا بھی یہی مطلب ہے. وہ اس لیے کمبخت کے منہ سے مطلب نکل نہیں رہا, اس کو پتا ہے میں بولوں گا تو اگلا بولے گا یہ تو تم خود ہی بتا رہے ہو اس کا یہ مطلب ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہت ہوشیار آدمی ہے, مکار آدمی ہے. عدالتی خلا پہ کیسی مکاری کی ہے یار, اور اس کے فینس پہ حیران ہوں, ایسے سانپ سونگا ہوا ہے. کتنے بڑے بڑے بلنڈر اس کے کلپ ہم نے چلائے ہیں, کہہ رہے مرد کو بھی عورت کو بھی بالکل ایسا ہی رائٹ ہے جیسے مرد کو رائٹ ہے علیحدگی کا, اور اب کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے اپنا لقمہ زبردستی میرے منہ میں ڈالا ہے, میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے. یار تم بے شرمی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے, اتنا بڑا بلنڈر یار تم جھوٹ بول رہے ہو کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں. پھر میں نے بیان میں کہا اب کیسا کہا ہے اب بتا دو, ٹھیک ہے نا, اب بھی نہیں بتا رہا. تو یہ تیلوں میں تیل نہیں ہے بھائی, یہ منجن منجن کی دکان کھولی ہوئی ہے جہلم میں, بہترین منجن بکتے ہیں, تو جس نے منجن خریدنا ہو جا کے لے لیا. جی
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ قسطوں پہ سامان لینا کیسا ہے, کیونکہ 100 روپے کی سامان میں نے وہ 50% دیتے ہیں.
قسطوں پہ سامان لینا جائز ہے بشرطے کہ اسی وقت قیمت طے ہو جائے. یہ بولے بھائی 100 روپے کا کیش قسطوں پہ 150 کا, تو اسی وقت قیمت طے کر دیں کہ 150 والی قیمت پہ یا 100 والی, جو ہو گئی طے اس میں اب کمی بیشی نہیں ہوگی. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورت بنا وضو کے پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟
ہاں قرآن بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے.
سورتیں اس کے پڑھ سکتے ہیں؟
ہاں پڑھ سکتے ہیں, سورتیں ہی پڑھیں گے اور کیا پڑھیں گے قرآن میں. کچھ اور بھی ہے؟ جی اچھا ان کی ویڈیو بھی بن رہی ہے, ویری گڈ, زبردست یار. جی جی پوچھا پوچھا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ایک سے میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بات کی تھی نا
ہے,
ایک میرا سوال یہ ہے جو بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ ایک لڑکا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ رشتے ریجیکٹ کر رہا تھا, تو کیا چہرے کی وجہ سے رشتہ ریجیکٹ کرنا کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی کسی ایسی لڑکی سے شادی ہو رہی ہو جو کہ ماڈرن ہو لیکن آپ کے اس کے ساتھ پہلے سے ریلیشن ہو اور وہ اس پر ایگری ہو کہ شادی کے بعد میں یعنی کہ پردہ وغیرہ کر لوں گی اور مطلب دین سیکھنے کی کوشش کروں گی, تو اس پر کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بغیر کسی استاد کی گائیڈنس کے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا کیسا ہے؟
کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کسی خاتون کی کوئی شکل کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا کیسا ہے؟ دیکھو شکل کی وجہ سے ریجیکٹ کرنا جائز ہے, لیکن سب سے پہلے دین کو ترجیح دینی چاہیے, حدیث میں آتا ہے. شکل بعد کی چیز ہے, ایک خوبصورت ہے دیندار نہیں ہے, ایک دیندار ہے خوبصورت نہیں ہے, تو پھر ترجیح کس کو دو گے؟ دیندار کو.
یہ خوبصورتی کی ٹھڑک جو ہے نا تھوڑے دنوں میں ختم ہوتی ہے جب بچے پیدا ہوتے بگڑنا شروع ہوتے ہیں. ہاں دیندار بھی ہے خوبصورت بھی ہے, اور ایک دیندار ہے خوبصورت نہیں ہے. تو وہ چلو بھائی وہاں دینداری بھی مل رہی ہے خوبصورتی بھی مل رہی ہے, تو پھر خوبصورتی کی بیس پہ ترجیح دے دو. تو سب سے پہلے دین کو رکھو, اس کے بعد خوبصورتی خوبصورتی یہ ساری چیزیں اس کے بعد کی چیزیں. تو دین کے ترجیح دینے کے بعد اگر کوئی خوبصورت نہ ہونے کی بیس پہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کا ایسا معیار ہوتا ہے اپنے آپ کو کبھی شیشے میں غور سے دیکھا نہیں ہوتا انہوں نے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی شادی ہوئی, لڑکا تھا تو اس کے احساس کمتری میں چلا گیا جب دلہن کو دیکھا نا, تو بار بار کہ میری بیوی تو خوبصورت نہیں ہے. تو ہمارے استاد واقعہ سنا رہے تھے, کہتے ہیں اس کو میں نے کہا کہ تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے 100 دفعہ دیکھا. کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کے میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں؟ کہہ رہے جب دیکھا نا تو ذرا بھی اس میں حسن نہیں تھا. کہہ رہے جب اس نیت سے دیکھا نا بہت غور کیا تھا کہ اسے حسن وسن کچھ نظر آ جائے, تو نظر ہی نہیں آیا ہے نا اپنے اندر. تو کہہ رہے اس کے بعد سے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہے. یعنی اس نے پھر یہ سوچا کہ اس ڈیزائن پہ یہ بھی کیا ہے, غنیمت ہے. تو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے انسان, کبھی مالی حیثیت بھول جاتا ہے, کبھی جسمانی حیثیت بھول جاتا ہے. ہر ایک کو حسینہ چاہیے بھائی, ساری دنیا وہ سارے مزے دنیا میں نہیں اللہ نے رکھے. ایک حد ہوتی ہے, ٹھیک ہے کسی حد تک اٹریکشن ہو تاکہ اس سے محبت بھی تو ہو نا. تو لیکن بہت زیادہ اس میں جانا, اور بالکل ذرا ذرا رنگ بھی ایسا ہونا چاہیے, اور ناک ایسی ہونی چاہیے, قد اتنا ہونا چاہیے, اور یہ والی زبان ہونی چاہیے اس قوم کی, جو لوگ یہ کرتے ہیں پھر ان کو اس طرح کی ملتی ہے, مل جاتی ہے. لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, اب جب بادام آئے ہیں تو منہ میں کھانے کے لیے دانت بچے نہیں. تو مل تو گئی حسینہ, لیکن خود اب اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اب وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو گئے. بچے بڑھاپے میں پیدا ہو رہے ہیں, تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے یار. مل جائے اٹریکشن لگے تو بس اللہ کا نام لے کے کر لو, اور پھر یہ سمجھو اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت دنیا میں تھی نہیں. وہی بندہ خوش رہ سکتا ہے. اور جو کمپٹیشن میں لگ گیا نا, اب فلانے کی بیوی دیکھو فلانے کی دیکھو, تو کمپٹیشن کی تو کوئی حد نہیں ہے بھائی. پھر تو کوئی لگے گی نہیں کوئی حسین آپ, ایک سے ایک بڑھ کر مارکیٹ میں. وہ پھر عورتیں غصہ کرتی ہیں ہمیں کیا بول رہی ہے. میں امریکہ بھی گیا نا, ایک کالونی میں نے دیکھی اتنی خوبصورت, میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی اتنی خوبصورت کالونی یار. تو میں بڑا حیران, میں نے کہا اس سے بھی کوئی خوبصورت علاقہ ہو سکتا ہے, دوسرے علاقے میں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت. ہم کہتے ہیں نا جنت کتنی خوبصورت ہوگی, بھائی جب دیکھیں گے نا تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو بہت خوبصورت جنت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اوپر کی جنت ہوگی نا, جو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی. تو یہ خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ آدھا حسن اکیلا یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا. تو اگر کمپٹیشن میں لگ گئے نا, باقی لوگ کہتے ہیں امریکہ کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہوں, اتنے خوبصورت گھر, گھر کے باہر سے خوبصورت ہے, اندر کی صورتحال تھوڑی تمہیں بتا رہا ہوں میں. گھروں کی اندر بھی میں گیا ہوں, گھروں میں اندر جاؤ گے آدمی کہے گا باہر ہی اچھا تھا. میں اتنی وحشت ہے نا, اتنی بڈھا ہوگا بےچارہ, پڑا ہوا ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک یا بڈھی ہوگی, اتفاق سے کہیں کہیں بڈھا بڈھی دونوں ساتھ نظر آ جاتے ہیں. بچے بچے تو ہیں ہی نہیں. ابے اس سے ہمارا انڈا موڑ کا گھر 1000 گنا بہتر ہے یار. گھر میں بچے تو ہیں, گھر تو ہے, لوگ تو ہیں, پبلک تو ہے. وہ تو پبلک ہی نہیں ہے تو دیواریں کھا رہی ہیں, تو گھر کا کیا کرنا ہے ایسے گھر کا. ایک کو تو میں نے ولاگ بھی بنایا, کتا لے کے جہاز میں جا رہا ہے. ابے کتے کی سیٹ کیسے مل گئی جہاز میں تجھے؟ کتا ہی اتنا ہمارے غریب پاکستانی سے تو کتا اچھا ہے بےچارا. اس کو تو پتا یہ چلا, اس سے ہم نے انٹرویو لیا, تو وہ کتے کے اوپر نا ٹیگ لگا ہوا تھا. ٹیگ یہ تھا ایموشنل کر کے آگے کچھ, کہ اس کو خصوصی اجازت دی جا رہی ہے اپنے مالک کے ساتھ جہاز میں سفر کرنے کی. سیٹ پہ آدمیوں والی سیٹ ملے گی اس کو. ہم نے پوچھا یہ خصوصی کیوں؟ تو اس نے کہا میں نے بھائی اپلیکیشن دی ہے کہ میں اس کتے کے بغیر نہیں رہ سکتا, اتنی دیر بھی نہیں رہ سکتا کہ کتے کو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بٹھا دو, کتا اسی کی سیٹ پہ بیٹھے گا, میں نہیں رہ سکتا. फिर हमने उनसे पूछवाया, वो स्पेनिश बोल रहा था। मैंने कैसे पूछो क्यों नहीं रह सकता, तो उसने गोरे ने कहा मेरी कोई औलाद नहीं है क्योंकि मैंने शादी नहीं की, गर्लफ्रेंड थी, तो अब मैं मेरा यही है। तो मैंने कहा देखो इनकी बहू भी कुत्ता, इनका दामाद भी कुत्ता, इनका पोता भी कुत्ता, इनकी का नवासा भी कुत्ता, इनकी नवासी भी कुत्ता। सीधी गल्ले लगा था। सारी मोहब्बतें जो बेटों से, बेटियों से, बहुओं से, दामादों से, पोतों से, नवासों से चाहिए, जो हमें मिल रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सारी मोहब्बतें ये किससे ले रहे हैं? कुत्ते से। तो इनका तो बेटा भी कुत्ता, बेटी भी, पोता भी, पोती भी, बहू भी, दामाद भी, सब कुछ यही है। बाप दादा भी नहीं है तो इनका बाप भी यही, मां भी यही। हकीकत बता रहा हूं, सारी मोहब्बतें किससे ले रहे हैं? कुत्ते से ले रहे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? ये है हाल उस कौम का, और हमारे मुसलमान भी इसी तरफ जा रहे हैं, चाहे वो मजहबी भी हो, नस्लें रोक रोक के बेड़ा गरक कर रहे हैं अपना। तो ये खूब समझ लो कि ये जो नस्ल रोकी ना तो अंजाम। अच्छा, मैं जब ये वहशियाना मंजर देख रहा हूं वहां पे कि यार ये हशर है, अचानक फेसबुक पे क्लिप आया पाकिस्तानी किसी स्कॉलर का, वो पॉडकास्ट में ना, डॉक्टर था कोई, सॉरी स्कॉलर नहीं, डॉक्टर लोगों को तरकीब दे रहा है, देखिए नस्ल रोकना बहुत जरूरी है, एक्चुअली इस गुर्बत महंगाई में बेलगाम बच्चे नहीं होने चाहिए, एक्चुअली अब खवातीन पे जुल्म है कि वो ऑपरेशन करवाएं, मर्दों को नसबंदी करनी चाहिए। मैंने कहा असल कुत्ता तो वो नहीं बल्कि ये है, जो ये हालात देख के भी कमबख्तों को इबरत हासिल नहीं हो रही है। तो मैंने अपने एक दोस्त हैं लाहौर में, उनको भेजा, मैंने कहा ये नमूने पता नहीं कहां से पैदा हो गए जाते हैं यार, जो इन हालात को देख के भी इनको इबरत नहीं हो रही, वही हशर जो उनका हुआ चाहते हैं कि हमारे, कह रहे मर्द को चाहिए नसबंदी करा के रखे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा इसके अब्बा नसबंदी कराने भूल गए थे तो ऐसे नमूने पैदा होते, इसका बाप ये अगर नसबंदी करा लेता तो ये नमूना पैदा नहीं होता। तो ये नमूने हैं जो तुम्हें बेड़ा गरक कर रहे हैं। एक साहब हम मिले मुझे एक चंद दिन पहले, हालांकि अच्छे भले नमाजी टाइप के आदमी हैं, दीनदार फैमिली से ताल्लुक है, मुझे कहने लगे देखे मुफ्ती साहब एक्चुअली मैं तो इसी का कायल हूं कि बच्चे ना अपनी आमदन देख के होने चाहिए, ये नहीं कि आमदन है नहीं, बच्चे बच्चे आए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि चले ऐसा करते हैं आप एक, अच्छा मैं उनको बता रहा हूं कि जापान में बुढ़ी औरत के वाकया हुआ कि मर गई, लाश से पता चला है, बदबू से पता चला है कोई मर गई है, ये नस्ल रोकने के नतीजे हैं। उसके बाद भी ये अल्फाज कह रहे हैं कि नहीं देखें एक्चुअली इंसान को अपनी जैसे पैसे के हिसाब से। तो मैंने कहा फिर आप बता दें कि कितने पैसों में कितने बच्चे होने चाहिए, एक फॉर्मूला बनाए ताकि मैं बयान में ना फिर लोगों को बताऊं, भाई जिसके 1 लाख तनख्वाह है उसके 1 बच्चे, जिसके 2 लाख है उसके 2 बच्चे, जिसके 1 करोड़ है उसके 10 बच्चे, और जिसकी इतनी आमदन है उसके नहीं होने चाहिए। तो कोई फॉर्मूला बता दो भाई, क्या ख्याल है? फिर मैंने कहा आपको पता नहीं है कि जितने अरबपति लोग हैं ना उनके बच्चों की तादाद उतनी कम, ये नफ्सियाती बीमारी है, ये जो है ना एक दिमागी बीमारी है कि बच्चे हो जाएंगे खाएंगे कहां से, ये नफ्सियाती मर्ज है जो अल्लाह पे तवक्कुल ना करने के नतीजे में पैदा होता है। ये कोई फलसफा नहीं है, फलसफा होता तो फिर बता देते, क्या ख्याल है भाई कि भाई इतनी आमदन हो तो इतने होने चाहिए, इससे कम हो तो, हम तो देख रहे हैं जिसकी जितनी ज्यादा आमदन है बच्चों की तादाद उतनी कम है, इसका मतलब ये हवस है, ये दुनिया की मोहब्बत है। समझते हो कि नहीं समझते? ये मसला नहीं है कि आमदन की वजह से, ये मंजन है जो मार्केट में बिक रहा है, इसलिए ना उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, क्योंकि जब नस्ल रोकोगे तो फिर ब्रेक है फेल। पहले गोरों को ही समझाया गया 2 बच्चे ही अच्छे, थोड़े दिन में उनका कहते बच्चे कम अच्छे हैं तो फिर ना ही हो ज्यादा अच्छे हैं, फिर वो इस पे सेट हो गए। अब तो वहां कुत्ता ना होना ऐब है, अबे तेरे पास कुत्ता ही नहीं है, इंसान का बच्चा है कुत्ते को, ये नहीं क्या है ये तेरे पास कुत्ता ही नहीं है, जिसके पास कुत्ता ना हुआ ऐब समझा गया है। जी भाई कुछ पूछ रहे हैं आप।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
मुफ्ती साहब दो सवाल हैं, सबसे पहला ये कि डिजिटल करेंसी के बारे में अक्सर सुनते हैं, कोई कहता है हलाल है कोई हराम है, इसके बारे में वाज़े करें।
डिजिटल करेंसी पर हमें एतमाद नहीं, हमें उस पर इत्मीनान नहीं है, इसके जवाब पर अवॉइड करें।
और दूसरा सवाल ये कि जो है वो अक्सर आप अपने बयान में कहते हैं निकाह के बारे में, तो उसमें जो है वो پھر یہ سوال آتا ہے اکثر, میں کسی کو کہتا ہوں, وہ کہتا ہے بھائی مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھو کہ کتنی آمدن ہو تو پھر نکاح کرے.
ہاں یہ وہی سوال ہے, کتنی آمدن ہو تو بچے پیدا کریں, ایسی بے وقوف والا سوال ہے. دیکھو نکاح آپ کریں, لڑکی والے خود فیصلہ کریں گے کہ آپ کی اتنی آمدن ہے کہ ہماری بچی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے, کیونکہ نکاح یک طرفہ کام نہیں ہے, دو طرفہ ہے. ایسے بھی لوگ ہیں آپ ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں افورڈ کر سکتا, پھر بھی وہ دے دیں گے, سمجھ رہے ہو, کیونکہ باپ کی آمدن آپ سے بھی کم ہوگی. تبھی اسلام میں غربت نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے مرد کے لیے, عورت کے لیے ہے, مرد کے لیے نہیں ہے. عورت اس بیس پہ ریجیکٹ کر دے کہ آپ کی آمدن کم ہے, میں نہیں کر رہی, لیکن آپ کی آمدن کم ہے, عین ممکن ہے آپ کسی ایسی لڑکی کو پیغام بھیجیں کہ جس کے باپ اس سے کم آمدن میں 6 بیٹیوں کو پال رہا ہوں, تو اس کے لیے تو آپ ہی رہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے باسو؟ ہمارے نبی کی تو سرے سے آمدنی نہیں تھی جب حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے انہوں نے. وجہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے پاس مال تھا, انہوں نے کہا مجھے بھائی ایک ایماندار شوہر چاہیے جو میرے کاروبار کو سنبھالے, تو ذرا بھی آمدن نہیں تھی اور کیا ہو گئی شادی. کیوں؟ نبی کو ایک ایسا رشتہ مل گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایمانداری کی بیس پہ نکاح کر رہا ہے, تو آپ نے تو کوشش کرتے رہنا ہے, سمجھتے ہو. لڑکی والے آپ کی آمدن دیکھ کے انکار کرتے رہیں, جس کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی کم آمدن میں بھی آپ کو دے دے گا, بلکہ ایسے بھی ہوں گے کہ وداؤٹ آمدن بھی آپ کو دے دے وہ. تو یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, یہ ہیڈک کس کا ہے؟ سامنے والی پارٹی کا ہیڈک ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو غربت کے باوجود رشتہ مل گیا تو یہ نکاح کی استطاعت اس میں ہے, یہ نہیں کہہ سکتا مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے, سمجھتے ہو. چلو بھائی بس بہت ہو گیا.